بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے کیسے آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری الحمد للہ کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے خیر و عافیت میں رکھے آمین الحمد للہ چلیے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين الحمد لله كيف تجرى آپ کا بھی ویکینڈ کیسا گزرا؟ اچھا گزرا، فرائیڈے منڈے کا کمبینیشن، الحمدللہ. جی الحمدللہ، اعلیٰ کل حال، میں بھی خیریت سے ہوں. جی یہ بتائیے، غور و فکر کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس کو یہ کورس مشکل لگ رہا ہے؟ کوئی ہے جس کو یہ کلاس مشکل لگ رہی ہے؟ دو گھنٹے کی منڈے کو اور فرائیڈے کو بزی گزرا، مطلب مشکل لگ رہا ہے یہ کلاس کو مینج کرنا، مشکل لگ رہا ہے؟ کتنی سسٹرز ہیں جن کو مشکل لگ رہا ہے کہ یہ کلاس کو مینج کرنا؟ نو کوئی ایسا نہیں ہے نا، الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے، تو پھر جب مشکل نہیں ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ ماشاء اللہ ہمارے پاس رجسٹر ہوئے ہیں، تو وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے جب ہم کلاس میں کمٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر آتے نہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ شاباش، کون مجھے بتائے گا؟ آپ نے ایک ورڈ پڑھا حسرت، حسرت کا ورڈ آپ سب نے پڑھا ہے نا؟ ہم نے کتنی دفعہ قرآن پاک میں حسرت کا ورڈ پڑھا ہے نا؟ آپ یہ بتائیے حسرت ہوتی کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے حسرت کیا ہوتی ہے؟ اور دنیا میں بھی کئی دفعہ مجھے اور آپ کو حسرت ہوئی ہوگی نا، کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہوں اور وہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، ہوا ہے نا؟ جی افسوس کرنا، بالکل آپ نے بہت اچھا بتایا، افسوس کرنا، مواقع کو کھو دینا. آج میرے اور آپ کے پاس کتنی بڑی اپارچونیٹی ہے نا، کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کمفرٹس میں، کاؤچز پر ہم آرام سے بیٹھے اس الحمدللہ اس تعلیم کو لے رہے ہیں. میں کل پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں، امام بخاری کے جو استاد تھے ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو میں یہ سوچی تھی کہ وہ ایک قلم جسے کہا جائے ایک دینار میں خریدتے ہیں نا، تو انہوں نے ایک قلم کو ایک دینار میں کیوں خریدا؟ مطلب آپ سوچیے کہ قلم کو اتنا مہنگا خریدنا صرف اس لیے، وقت بچانے کے لیے، تاکہ وقت بچ جائے نا، اور وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کر جائیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جسے کہا جائے سستی چیزوں کے لیے، آپ کو دیکھا ہے نا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جسے کہا جائے سستے سے سستا لینے کے لیے پورے بازار کا چکر لگائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سچ بتائیے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جسے کہا جائے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم وقت کی اہمیت کو نہیں دیکھیں گے کہ وقت کتنا میرے پاس اور آپ کے پاس کتنی لمٹ ہے، وقت کی رہ گئی ہے نا. ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے سستی سے سستی چیزیں لینی ہے، چاہے میرے چار گھنٹے مال میں لگ جائے، ڈزنٹ میٹر. تو بات کیا ہے ساتھیوں، کہ ہمیں کیا کرنا ہے نا، اس وقت کا فائدہ اٹھانا ہے. میں نے اور اگر آپ نے کسی کام کے لیے کمٹمنٹ کی ہے تو ہمارے پر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا نا میں آپ سے حسرتوں کا شیئر کروں گی، لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے دو حسرتیں شیئر کی تھی نا، کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے نا، تو کل یہ ہمارے لیے حسرت بن جائے گا. اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے نا، تو یہ بھی کل ہمارے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا. آج کیا ہے کہ جب ہم اپنا کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے، میں اور آپ کسی نہ کسی جسے کہا جائے عہدے سے منسلک ہے نا، یعنی اگر آپ الحمدللہ اس کلاس کو کمیٹڈ کیے ہیں تو آپ نے کوئی ریسپانسبلٹی لی ہے نا، کہ مجھے جو بھی کلاس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے. لیا ہے کہ نہیں لیا؟ بتائیے، سچ بتائیے، لیا ہے نا؟ آپ نے کس کے اس پر لیا ہے؟ کس نیت سے لیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے دن کلاس میں کیا بتایا تھا؟ کلاس میں آنے سے پہلے میں نے آپ سے سب سے پہلے کہا تھا کہ پانچ چیزیں ہماری اس کلاس میں اسٹرینتھ بنیں گی. ہر کام لوجہ اللہ، یعنی اللہ کے لیے نا، بات آنا آپ سب سے. تو آپ کو سوچیے کہ الحمدللہ جب میں نے اور آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، اور کل میں اور آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں اللہ نہ کرے ناکام ہوئے، تو یہ بھی کل میرے اور آپ کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی. کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی کمٹمنٹ کو اچھے سے فلفل نہ کریں اور کل میرے اور آپ کے لیے اللہ نہ کرے یہ چیز حسرت کا باعث بن جائے؟ سچ بتائیے، ایسا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا نا. کوئی ہے ایسا جو کلاس میں چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو میں اور آپ کیا کریں؟ بہت مجھے کہتے ہیں نا ڈیڈیکیٹڈ، بالکل کام میں اس طرح سے فوکس ہو جائے، اور جو ہم نے ذمہ داری لی ہے کوشش کریں کہ اس کو الحمدللہ احسن انداز سے پورا کرنے کی. باقی یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اپنی بیسٹ پرفارمنس ذمہ داری کو نبھانے میں، باقی اللہ تعالیٰ پہ معاملات چھوڑ دیا نا. جی جی بالکل بالکل الحمد للہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے آپ اس کلاس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم اس کو احسن طریقے سے نبھائیں تاکہ کل یہ ہمارے لیے حسرت کا باعث نہ بن جائے نا, انشاءاللہ آمین. چلیے اٹینڈنس کے لیے آپ سب ریڈی ہیں؟ شاباش, کتنے لوگ ہیں جو ریڈی ہیں اٹینڈنس کے لیے؟ جی اپنی اٹینڈنس بھی پلیز ٹائم پہ جا کے آپ لوگ کلاس میں لگائیے, کیونکہ اگر آپ کلاس میں نہیں لگاتے تو پھر آپ کے اٹینڈنس مارک نہیں ہوتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمیٰ فضل, میمونہ پروین, بشرا احمد, رابعہ اکبر, صبیحہ خان, شازیہ عامر, عینی سلیم, فضا فرحان, زرینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فارقہ احمد, عثمہ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرہ ترابی, شہناز فاطمہ, جی شہناز فاطمہ, نرگس رحمان, تنویر جہان, لکشندہ عزیز, نادیہ نائک, مسعودہ حسین, نوشین محمد, قرۃالعین اقبال, انیس فاطمہ, سائمہ خان, جویریت عظیم, سیما خالد, ارم گلزار, عالیہ ثابت, فرزانہ چوہدری, نجمہ سلیم, سائمہ قرنی, عطیہ عفت, صفورہ حمید, انیلا اختر, جی انیلا اختر, قولا زیقم, تسنیم خان, ارم فرید اور حاجرہ عظیم. جی الحمدللہ آپ نے سے سب نے اٹینڈنس مارک کر لیجیے, الحمدللہ کر لیے تو بہت اچھی بات ہے. جو لیٹ آئیں تو پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کیجیے. آپ سب ریڈی ہیں؟ ہمارا کون سا سیشن ہے شاباش؟ کس چیز کا ہے؟ گرامر کا نا. اپنے الحمدللہ آپ سب ریڈی ہو جائیے. میں ریکویسٹ کروں گی سسٹر بشرا سے, پلیز اگر آپ روم میں ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے. جزاک اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ربنا زدنا علما. میں بھی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. لاسٹ کلاس میں ایک کوشچن کیا گیا تھا بالکل اینڈ آف دا کلاس کے, یوم الجمعہ یہ کیا ہے؟ تو یہ مرکب جاری میں نہیں آتا, اس لیے کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس جو حرف جار ہے وہ نہیں یوز ہوا ہوا. تو یوم جو ہے وہ یوم حرف جار نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو ہم یوم الجمعہ کو مرکب اضافی ہی میں رکھیں گے. اور اس کی اگر تھوڑی سی ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیں, جمعے کا دن, تو جو جمعے کی نسبت ہے وہ دن کی طرف کی جا رہی ہے. تو ہم نے مرکب اضافی میں یہی چیز دیکھی تھی کہ اس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے, مضاف اور مضاف الیہ. نسبت کا اس میں ایک رشتہ ہوتا ہے دو اسماء کے بیچ میں. تو اس لیے جو یوم ہے, یوم الجمعہ, یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے ہوم ورکس ماشاء اللہ اس ویک بہت اچھے تھے, جو مرکب اضافی سے آپ لوگوں نے چینج کیا. جیسے ہم نے جو اپنی فارمیشن کی ہوئی تھی اس میں ہم نے صرف سنگولر کو ابھی تک کیا تھا, جو مثنی یا جمع ہے اس کو ہم نے فارمیٹ نہیں کیا. تو لیکن اس کے باوجود جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بہت اچھا اس کو سمجھا پوائنٹس کو, اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے جو مصنع اور جمع سے ریلیٹڈ بنانی تھی, چینج کرنی تھی, وہ بہت اچھی سی کی. تو کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے رب العالمین, تمام جہانوں کا رب, یہ آپ کو دی گئی تھی بنانے کے لیے عربی میں اس کی مرکب اضافی. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ العالمین کا جو نون ہے وہ حذف کیوں نہیں ہوا؟ تو جو نون حذف کرنے کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے وہ مضاف کے لیے پڑھا ہے. تو جب ہمارے پاس مضاف کی جگہ کے اوپر, مضاف جو ہے وہ پہلا ہے, اب رب العالمین میں رب مضاف ہے اور العالمین مضاف الیہ ہے. تو مضاف کے قاعدے میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اگر وہ مثنی یا جمع سالم کے اندر آتا ہے
کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس وقت ہم اس کا نون جو ہے وہ حذف کر دیں گے. لیکن العالمین چونکہ مضاف الیہ ہے تو اس کے لیے, مضاف الیہ کے لیے ہم نے صرف ایک ہی رول پڑھا تھا کہ جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے, تو یہاں پر العالمین مجرور ہے. اور یہی کچھ اسٹوڈنٹس کی مسٹیک بھی ہوئی کہ ایک ترکیب آپ لوگوں کو دی گئی تھی کتاب الولدان, یہ اکثر اسٹوڈنٹ نے لکھا کتاب الولدان. تو الولدان ہمارے پاس مرفوع اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو ہم نے مجرور میں رکھنا ہے کیونکہ مضاف الیہ کے لیے ہمارے پاس ایک ہی رول ہے اور وہ یہ کہ اس کو ہمیشہ مجرور ہونا ہے مضاف الیہ کو. تو کتاب الولدین تسمیہ ہے چونکہ, تو اس لیے ہمارے پاس کتاب الولدین آئے گا اس کی نصب کی صورت میں, سوری جر کی صورت میں, کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اور اخوتو یوسف, یہ بھی آپ لوگوں کی ایک فارمیشن تھی, تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹ نے اخوتو یوسف یوسفی لکھا. تو یوسف جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو انبیاء کے نام ہیں وہ ہمارے پاس غیر منصرف ہوتے ہیں, تو یہ حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ ہی آتا ہے. یوسفہ لکھیں گے اخوتو یوسفہ, صحف ابراہیمہ جیسے ایک اور فارمیشن تھی. تو جو انبیاء کے نام ہیں وہ زیادہ تر انبیاء کے نام ہمارے پاس غیر منصرف ہیں, لیکن انہی فارمیشنز کے بیچ میں ایک نبی اور ہیں جن کا نام آیا, حضرت لوط علیہ السلام, اخوان لوط. تو لوط جو ہے وہ ایسا نام ہے جو کہ منصرف ہے, وہ کسرہ قبول کر لیتا ہے. لیکن یوسف اور ابراہیم یہ دونوں غیر منصرف اسماء ہیں انبیاء کے, ان میں ہم حالت جر میں ان کو ہم کسرہ نہیں دیں گے بلکہ یہ مفتوح ہوں گے اور یہ حالت جر میں ہوں گے. اخوت یوسفہ, صحف ابراہیمہ اور ابوتے. صحف کے لیے جیسے یہ مضاف ہے تو صحف ہمارے پاس اوکے, آپ اس کی عربی حالت کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم چونکہ ابھی تک سینٹینس میکنگ کی سائڈ پہ نہیں گئے, تو ہم لوگوں نے یہی چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ جو بھی ہم عربی حالت بنائیں گے اس کے اوپر, جیسے ہم نے مضاف الیہ کے لیے پڑھا کہ وہ مجرور ہوگا, لیکن مضاف کی ہم نے کوئی عربی حالت ڈیفائن نہیں کی رولز میں یا ہمیں ملتی نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کو مرفوعی رکھیں گے صحف ابراہیمہ. اب اگر آپ کو قرآن میں کہیں پر اس کی عربی حالت ڈفرینٹ ملتی ہے تو وہ صحف کی اپنی جو حیثیت ہے اس سینٹینس میں اس کے حساب سے ہے. تو ابھی آپ لوگ جو اکیلے کے لیے فارمیشن کریں گے اس میں پھر آپ اس کو صحف ابراہیمہ ہی لکھیں گے مضاف کو مرفوع حالت میں. ٹھیک, میں تھی اخوان لوٹن کے اوپر. تو یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس نے اخوان کا جو نون ہے اس کو حذف کیا ہوا تھا, تو اس میں ہم نے رول کیا پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس جمع سالم کا نون ہوگا اس کو ہم نے حذف کرنا ہے. اور اخوان جو ہے یہ جمع سالم نہیں ہے, یہ جمع مکسر ہے, تو جمع مکسر کی ہم نے حذف نہیں کرنا کچھ بھی, تو اس لیے اخوان کا ورڈ اخوان ہی رہے گا. آپ لوگ اپنے ہوم ورکس رکھیں اپنے سامنے, اور جو جو مسٹیک میں بتا رہی ہوں اس کو آپ لوگ اپنے ہوم ورکس کے اوپر مارک کر لیں. ٹھیک ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ نے جیسے ابواب المسجد ایک فارمیشن تھی اس کو انہوں نے المسجد کو غیر منصرف لیا ہوا تھا, تو مسجد جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے, ابواب المسجدی مسجد کسرہ کے ساتھ آئے گا, حالت جر اس کی کسرہ کے ساتھ ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہو گیا ہوم ورکس کا. اور ایک اور پوائنٹ ہے, عابرو سبیلن آپ کو ایک فارمیشن دی گئی تھی, تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے سبیل کو الف لام اور تنوین دونوں کے ساتھ لکھا ہوا تھا, تو وہ اپنی مسٹیک ٹھیک کر لیں کہ یا تو آپ عابرو سبیلن لکھیں گے اگر نکرہ فارمیشن آپ نے بنانی ہے کوئی راستہ عبور کرنے والا, اور اگر آپ کے پاس یہ فارمیشن ہے کہ راستہ عبور کرنے والا اور آپ نے فارمیشن معرفہ میں بنانی ہے تو پھر عابر السبیل. کیونکہ ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک لفظ کے اندر دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ الف لام ہمارے پاس معرفہ کی علامت ہے، معرف باللام جیسے ہم نے پڑھا تھا اس سے معرفہ کے انڈر آتا ہے، اور جو نکرہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ویک کے لیے آپ لوگ اپنا جو اعراب اور عدد اس کے ٹاپک کو آپ لوگ ایک بار پھر سے ریوائز کر لیں اچھے طریقے سے. انشاءاللہ ہم کلاس میں اس کی تھوڑی سی تطبیق بھی کریں گے قرآن مجید سے، اور پھر اگر کسی کا کوئی کوشچن ہوا ان دونوں ٹاپکس کے ریلیٹڈ تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم ایک کوئز رکھیں گے جو کہ اعراب اور عدد کے ٹاپک پہ ہوگا صرف، کیونکہ ہم اگر پیچھے سے تھوڑا تھوڑا ریوائز بھی کرتے رہیں اور کوئز دے کے تھوڑا سا اور زیادہ اپنے لیسنس کو پکا کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بھی اچھی ہوگی. تو اعراب اور عدد ہوم ورک آپ لوگ لکھ لیں، اعراب اور عدد ان دونوں کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. کوئی کوشچنز ہوں گے وہ ہم لے لیں گے، اور پھر ہم نے تحقیق بھی کرنی ہے اس کی ان دونوں ٹاپکس کی انشاءاللہ. اب ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا مرکب اضافی، مسلمانوں کا گھر، اس پہ اصل میں یہ جمع کی فارمیشن آ رہی ہے، مسلمانوں چونکہ پلورل ہے تو یہ انشاءاللہ آج ہم فارمیشنز کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. مصنع اور جمع کی میں نے اسی لیے کوئی مسٹیک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کی، کیونکہ وہ ہم نے فارمیشن کلاس میں کی بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے جی اخوان لوپ میں نون نہیں گرے گا، اس لیے کیونکہ اخوان ہمارے پاس جمع مکسر ہے، اور جو رول ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مصنع مذکر اور مونس اور جمع سالم مذکر، صرف جمع سالم کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے نون کو گرانا ہے. تو جو ہمارے پاس اخوان ہے وہ اخن کی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے اس کا نون نہیں گرے گا. سبیل ویسے تو جو آپ کے پاس فارمیشن تھی اس میں نکرہ تھا، عابر سبیل، اس لیے کیونکہ کسی راستے کا عبور کرنے والا، یہ آپ کے پاس اردو میں تھا، تو جو کسی ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کی فارمیشن نکرہ میں بنانی تھی، عابر سبیل. تو ویسے اگر آپ کے پاس فارمیشن اس کی معرفہ میں بنانی ہو تو السبیل بھی ہو سکتا ہے، عابر سبیل بھی ہو سکتا ہے، دونوں فارمیشن ہیں تھی، ان میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، بس ایک نکرہ فارمیشن ہے اور ایک معرفہ ہے. یہ جو مصنع اور جمع سے ریلیٹڈ ہے یہ کوشچن، انشاءاللہ ابھی ہم فارمیشنز کرتے ہیں ان کی، پھر اس کے بعد مرکب اضافی میں جیسے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاس مرکب ناقص ہے. اور اس میں ہم نے جو مضاف کے قواعد دیکھے تھے اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا، سب سے پہلا قاعدہ کہ الف لام کے بغیر ہوگا مضاف، اور دوسرے نمبر پہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اعراب ہلکا کرنے میں آگے ہم نے دو پوائنٹس دیکھے تھے کہ اعراب ہلکا کرنے میں جس بھی اسم کے اوپر ہمیں تنوین ملے گی اس تنوین کو ہم نے ایک حرکت کر دینا ہے. بمہ تنوین ہوگی تو ایک بمہ، کسرہ تنوین تو ایک کسرہ، اور فتح تنوین تو ایک فتح. یہ ہمارے پاس اعراب ہلکا کرنے میں پہلا سٹیپ ہے. اور دوسرے نمبر پہ کیا کہ اگر ہمارے پاس مصنع مذکر یا مونث ہوگا یا پھر جمع سالم مذکر ہوگا تو اس میں ہم نے نون کو حذف کر دیا. یہ ہمارے پاس دو مضاف کے بنانے کے قواعد تھے، اور مضاف الیہ کے لیے ہم نے صرف ایک ہی چیز پڑھی تھی، اور وہ کیا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اب اس کی فارمیشن کے حوالے سے ہم تھوڑی سی قرآن مجید کی طرف دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارے یہ جو رول ہے مصنع کا، مصنع مذکر اور مونس اور جمع سالم مذکر، اس کے حوالے سے کچھ فارمیشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے آپ لوگ قرآن مجید کھول لیں، 13th पारा है सूरत इब्राहिम. इसमें से कुछ हम फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कुरान मजीद में आई हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी की. 13th पारा सूरत इब्राहिम बिल्कुल स्टार्ट से देखेंगे हम. अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. इसमें आप आया नंबर 5 में देखें बिल्कुल आखिर में, इन फी ज़ालिक लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर. यहाँ पर कुल का वर्ड आ रहा है. ये आपके लिए एक न्यू थोड़ा सा होगा पॉइंट के जो कुल के साथ हमारे पास फॉर्मेशन आती हैं उनको भी हम कंसिडर करते हैं मुदौफ मुदौफ इले में. जैसे उर्दू में तो नॉर्मली हमें जो इसकी ट्रांसलेशन मिलती हैं मुरकब इजाफी की उसमें का की का लफ्ज आता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब भी आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे मुदौफ मुदौफ इले को तो उसमें का की के से जो है नस्बत उसकी जाहिर होनी जरूरी है. ऐसा नहीं है, बल्कि जो खुली सब्बार है इसमें भी आप देखें कि हर सबर करने वाला, ये जो सबर करने वाला है इसकी हम निस्बत कर रहे हैं कुल की तरफ. तो यहाँ पर भी हमारे पास जो निस्बत वाला एक हिस्सा हमें मिल रहा है दो अस्मा के बीच में वो मिल रहा है. तो इसलिए कुल के साथ आपको इस टाइप की जो फॉर्मेशन मिलेगी कि जब आपके पास कुल के बाद जो इस्म आ रहा है उसमें आपको निस्बत नजर आएगी तो फिर आप उसको मुरकबे इजाफी में रखेंगे. जैसे हम इस आयत में देख रहे हैं आयत नंबर 5 सूरह इब्राहिम की, लिकुल्लि सब्बारिन शकूरिन. अब यहाँ पर कुल मुदौफ है और आप मुदौफ को देख रहे हैं कि मुदौफ हमारे पास हालत जर में है. तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये हमें हालत जर में मिल रही है मुदौफ. फिर मुदौफ इलाई होता ही मजरूर है सब्बारिन और शकूरिन. अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है ये भी आप देखें कि नकेरा फॉर्मेशन है कि हमारे पास खुल्लुस सब्बार या खुल्लिस सब्बार नहीं है बल्कि सब्बारिन शकूरिन है. क्योंकि हमने इस चीज को भी क्लास में डिस्कस किया था कि वुसत के अतबार से ये फॉर्मेशन मुरकब इजाफी की इसम मारिफा के अंदर आ रही है या इसम नकिरा के अंदर जा रही है इस चीज का तायुन हमें मुदौफ इलेह करता है. तो यहाँ पर चूंकि मुदौफ इलेह नकिरा है तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो नकिरा है मुदौफ इलेह की. ठीक. फिर इसके बाद आया नंबर 6 में देखें, व इज क़ाल मूसा लिक़ौमिही इज़कुरू निअमतल्लाही. निअमतल्लाही हमारे पास मुदौफ मुदौफ इलेह आ रहा है कि यहाँ पर नेमत और अल्लाह इन दोनों के बीच में नस्बत पाई जा रही है. और यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेशन आ रही है वो आप देख लें कि मारिफा की फॉर्मेशन है क्योंकि अल्लाह इस्म अलम के अंदर आ रहा है और इस्म अलम इस्म मारिफा की एक कैटेगरी है. और नियमता मुदौफ को देख लें आप कि वो मंसूब है यहाँ पर. तो मुदौफ अपनी हालत चेंज करेगा सेंटेंस के एतबार से कि सेंटेंस पे वो किस पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. वो कभी मरफू भी हो सकता है मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है, लेकिन मुदौफ़िले हमेशा मजरूर होगा. ठीक. इसके बाद आप देखें निअमतल्लाहि अलैकुम इद अंजाकुम मिन आली फिरऊना. आली फिरऊन ये हमारे पास मुदौफ मुदौफ इलेह है. आल हमारे पास मजरूर आ रहा है मुदौफ और फिरऊना ये यहाँ पर हमारे पास जो इस्म आया है ये गैर मुनसरिफ है. इसमें यहाँ पर हालत जर में भी फतहा के साथ ही हमें मिल रहा है क्योंकि ये इस्म गैर मुनसरिफ है. मिन आलि फिरऊना यसूमूनकुम सू अल अज़ाब. सू अल अज़ाब मुरकब इज़ाफ़ी अगेन. सू अ मुदौफ अल अज़ाब मुदौफ इलेह. और ये हमारे पास जो फॉर्मेशन है मुरकब इजाफी की ये हमारे पास मारिफा है. और ये हमें क्या बता रहा है मुदौफ इले का अल हमें बता रहा है कि ये यहाँ पर मारिफा कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रही है. ठीक है. इसमें आप देख लें कि मुदौफ इले हमेशा मजरूर है مضاف الیہ کے لیے بالکل اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ بھی جب اس کی فارمیشن بنائیں تو اس کی چاہے وہ واحد ہے چاہے مثنی ہے چاہے جمع اس کو آپ نے ہمیشہ مجرور فارم میں رکھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آیا نمبر 9 میں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. اب یہاں پہ قومی نوح یہ ہمارے پاس ایک فارمیشن آ رہی ہے, نکرا فارمیشن ہے نہیں نوح کیونکہ نام ہے تو یہ نکرا فارمیشن نہیں ہو سکتی, یہ معرفہ ہے. نوح علیہ السلام کی قوم. پھر یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو انبیاء ہیں انبیاء کے جو نام ہیں وہ زیادہ تر غیر منصرف ہوتے ہیں, لیکن نوح تسرہ کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے تو نوح ہمارے پاس غیر منصرف اسم نہیں ہے. اور پھر یہاں کی جو یہ جو فارمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے قومی نوح و عاد و ثمود یہ تھوڑی سی بڑی فارمیشن ہے کہ ہمارے پاس اس میں قوم مضاف ہے, نوح مضاف الیہ ہے, عاد بھی مضاف الیہ ہے اور ثمود بھی مضاف الیہ ہے, یعنی تین ہمارے پاس مضاف الیہ ہیں کہ جو قوم ہے اس کی نسبت نوح کے ساتھ بھی جاری ہے, عاد کے ساتھ بھی جاری ہے اور ثمود کے ساتھ بھی جاری ہے. اور یہ تینوں یعنی جو مضاف الیہ یعنی ایک جو ان کا رشتہ بن رہا ہے وہ واو کی وجہ سے بن رہا ہے, نوح و عاد و ثمود. اس میں ہمارے پاس غیر منصرف اسم آ رہا ہے کہ نہ تو وہ تنوین کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس نے مضاف الیہ کی صورت میں کسرہ کو قبول کیا. یہ جو ثمود ہے یہ بھی آپ کی انفارمیشن میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو رہا ہے کہ جو غیر منصرف ہے وہ ثمود غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک, اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس مضاف مرکب اضافی آ رہا ہے وہ آیا نمبر 10 میں ہے قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاطر. یہاں پر مضاف ہے اور یہاں پہ مضاف مجرور ہمارے پاس استعمال ہو رہا ہے اور السماوات والأرض یہ دونوں معرف باللام ہے, یعنی جو فارمیشن ہمارے پاس مرکب اضافی کی یہاں پر بنی ہوئی ہے وہ معرفہ ہے کنسٹرکشن. اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس مضاف الیہ دو ہیں, السماوات بھی ہیں اور الارض بھی ہیں, کیونکہ جو فاطر ہے اس کی نسبت سماوات کے ساتھ بھی جاری ہے اور اس پر ارض کے ساتھ بھی جاری ہے. ٹھیک, نیکسٹ آپ دیکھیں آیا نمبر 11 وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. اذن اللہ یہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے, اذن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے. اس کے بعد آیا نمبر 15 میں آپ دیکھیں بالکل آخر میں کلو جبار عنید. کلو کے ساتھ ہمارے پاس ایک فارمیشن آ رہی ہے, یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. اس میں ہمارے پاس جبار اور عنید, یہ جبار اور عنید ہمارے پاس کون سا مرکب ہے؟ صرف جبار اور عنید کو دیکھیں تو جی بالکل مرکب توصیفی ہے. اور کلو جبار عنید پھر اس میں کلو مضاف ہے اور جبار عنید مضاف الیہ ہے. پھر آیا نمبر 17 اور یہاں پہ کلو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس مرفوع ایک فارمیشن آ گئی مضاف کی. پھر آیا نمبر 17 میں ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. مِنْ كُلِّ مَكَانٍ یہاں پر جو کل کے ساتھ پھر ہمیں ایک فارمیشن مل رہی ہے مرکب اضافی کی, جو مضاف ہے وہ مجرور ہے حالت جر میں ہے اور پھر مکھان نکھیرا فارمیشن ہے یہاں پر ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ابھی جیسے میں نے آپ کو کلاس کے سٹارٹ میں بتایا کہ یوم الجمعہ جو ہے اس میں چونکہ ہمارے پاس نسبت پائی جا رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یوم کے ساتھ ایک اور کنسٹرکشن آ رہی ہے آیا نمبر 18 میں مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. یوم عاصف یہ کنسٹرکشن کون سی ہے, کس مرکب کی ہے؟ بالکل، یہ تو سیکھی ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اس کی جو اعرابی حالت ہے اور پھر وسط، اعراب، جنس اور عدد، ان چاروں اعتبارات سے یہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، یوم اور آصف. تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، پھر آیا نمبر 21 میں ہمارے پاس ایک فارمیشن آ رہی ہے مرکب اضافی کی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. عذاب اللہ، یہ مرکب اضافی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد آیا نمبر 22 میں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. وعد الحق یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. وعدہ مضاف ہمارے پاس منصوب ہے حالت نصب میں، اور الحق مضاف الیہ اس کی جو ہمارے پاس وسعت کے اعتبار سے یہ ہمیں معرفہ مل رہا ہے. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ مضاف الی المعرفہ، معرفہ کی کنسٹرکشن بن رہی ہے. ہماری تھوڑی سی تبدیل ہو گئی، تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ. میرے سبھی کافی کے اس میں اب ہم جو مثنى کی فارمیشن ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. جیسے لڑکے کی دو کتابیں، اب یہاں پہ آپ نے رول کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم نے نون حذف کرنا ہے مثنى مذکر اور مؤنث کا، وہ ہم نے، یا جمع سالم کا، وہ ہم نے مضاف میں کرنا ہے، مضاف الیہ میں نہیں کرنا. مضاف الیہ کو ہم نے مجرور رکھنا ہے، اور مضاف کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ مثنى اور جمع میں جب ہمیں نون ملے گا تو ہم نے اس کا نون حذف کرنا. لڑکی کی دو کتابیں، اس کو اگر ہم چینج کریں تو ہمارے پاس جو دو کتابیں ہیں یہ مضاف ہے، کتابانی، اور لڑکا الولد معرفہ کنسٹرکشن بنے گی کیونکہ ہمارے پاس کسی یا کوئی کا لفظ نہیں ہے اس میں. تو اب یہاں پر ہم کتابان کا جو ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے، ایک اسم آ رہا ہے مضاف کی صورت میں، اس کا ہم نے نون حذف کرنا ہے. نون ہم گرا دیں گے اور پھر ہمارے پاس کیا بنے گا، کتابا الولد. جی، کتابا الولد. اب اس میں جو ہمارے پاس، اس کو جب ہم پڑھیں گے، یعنی اس ورڈ کو آپ جب ایک کنٹینیوٹی کی فارم میں پڑھیں گے تو کتاب الولد پڑھیں گے، یعنی آپ کو سننے سے پتا نہیں چلے گا کہ یہ فارمیشن میں کتاب جو ہے یہ واحد ہے یا مثنی ہے. لیکن آپ کو اگر سینٹینس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو پھر پیچھے سے جو کانٹیکسٹ ہے وہ بتائے گا کہ یہ یہاں پر واحد کی بات ہو رہی ہے یا مثنی کی بات ہو رہی ہے. اور ورنہ بولنے میں کتاب الولد، ایک کتاب کے ساتھ بھی کتاب الولد ہی ہوگا اور دو کے ساتھ بھی کتاب الولد ہی ہوگا سننے کے اعتبار سے. لیکن رائٹنگ میں ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کے پاس با کے بعد الف آ رہا ہے، اور یہ الف جو ہے یہ تسنیہ کو شو کر رہا ہے. یہ جب آپ فارمیشن لکھیں گے تو پھر آپ کو یہ جو با کے بعد کا الف ہے یہ آپ کو ڈیفائن کرے گا کہ یہاں پر با کے بعد کا جو الف ہے یہ تسنیہ کو شو کر رہا ہے. اب یہ ہمارے پاس جو فارمیشن ہے، یہ اس میں ہمارے پاس مضاف مرفوع ہے کیونکہ کتابانی ہے، کتابان ہمارے پاس مرفوع فارمیشن میں آتا ہے. تو اگر اسی فارمیشن کو ہم اس فارمیشن کو ہم اگر مضاف کو حالت جر یا حالت نصب میں کریں تو پھر ہم کس طرح سے اس کو لکھیں گے. مضاف ہمارے پاس اگر حالت نصب یا حالت جر میں آ جائے جی بالکل، کتاب یہ ہو جائے گا ولد سنگولر ہی رہے گا, کیونکہ ہم اگر حالت جر چینج کریں گے یا حالت نصب کتاب کے لیے چینج کریں گے تو ولد کی حالت ولدین نہیں ہوگی, وہ دو لڑکے نہیں ہوگا بلکہ کتابی الولد ہو جائے گا, کتاب الولد. اس میں بھی ہم بولتے ہوئے یا کو حذف کر دیں گے, یا چونکہ کتابی الولد ہو جائے گا یا کے اوپر فتحہ آ جائے گی کیونکہ سکون ہے یہاں پہ. اس کے بعد ہم نیکسٹ فارمیشن دیکھتے ہیں, اللہ کے دو رسول. اب دو رسول ہمارے پاس مضاف ہے, رسولانی اور اللہ اللہ. تو رسولانی میں سے ہم نے نون کو حذف کر دیا جو ہمارے پاس مثنی مذکر کا نون آ رہا ہے, تو رسول الولد, رسول الولد. جی بالکل. پھر کمرے کے دو پنکھے, اس فارمیشن کو کریں آپ کس طرح سے کریں گے؟ کمرے کے دو پنکھے, پنکھے ہمارے پاس مروحتن سنگولر ہے, تو اس کی اگر ہم تسنیہ بنائیں, کمرے کے دو پنکھے, دو پنکھے ہمارے پاس جو اسم بنے گا وہ مروحتان ہوگا اور کمرہ الغرفتو. تو اس کی جب ہم مضاف مضاف الیہ میں کنسٹرکشن کریں گے تو مروحتا الغرفتی, مروحتا الغرفتی. اس میں تا کے بعد الف جو ہے وہ ہمیں شو کرے گا کہ یہاں پر مثنی کی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے. مدینہ کے مسلمان, یہ جیسے کلاس کے شروع میں کوسچن کیا کہ اس کو ہم کس طرح سے اس کی فارمیشن کریں گے, تو مدینہ کے مسلمان, مدینہ یہاں پر ہمارے پاس سنگولر ہے اور یہاں پہ جو مکہ مدینہ یعنی حرمین ہیں ان میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے مدینہ کی, اور مسلمان ہمارے پاس پلورل ہے کہ مضاف ہمارے پاس پلورل ہے. تو مسلمون جمع سالم ہو گیا اور مدینہ المدینہ. اس میں ہم مسلمو کر دیں گے, یعنی جو نون ہے ہم نے آخر میں اس کو حذف کر دینا, مسلم المدینہ. اور اس کو لکھتے ہوئے ہم نے ایسے لکھنا ہے کہ واو جو ہے نیم کے بعد کا جو واو ہے یہ واو الجمع ہے, یعنی یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پر جو مسلمان ہے یہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے, مسلم المدینہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم مکہ کے مشرک, تو یہاں پر جو ہمارے پاس مشرک ہے وہ پلورل جمع سالم مشرکون استعمال ہو رہی ہے, اور مکہ مکہ پھر ہمارے پاس دیکھیں کیا جو اسم آ رہا ہے وہ غیر منصرف ہے, کہ یہ ہمارے پاس حالت جر میں بھی مکہ تھا ہی رہے گا. تو اس کی فارمیشن ہم کس طرح سے کریں گے؟ مکہ کے مشرک, مکہ کے مشرک, مشرکو المکہ. یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو کاف کے بعد کا واو ہوگا وہ شو کرے گا کہ یہاں پر مشرکو پلورل ہے. ٹھیک ہے. پھر فرعون کے حساب سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ فرعون جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے, یہ ابھی کی ہماری آیات میں بھی آیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں فرعون کی عورت, تو عورت امرأتو فرعون, یہ ہمارے پاس کسرہ نہیں ہوگی بلکہ فتحہ کے ساتھ ہوگی. مکہ کے ساتھ ال نہیں آتا, مکہ ہی ہوتا ہے وہ, کیونکہ آپ دیکھیں نا کچھ اسماء ہیں جیسے نوح ہے, اس کو آپ ال نوح نہیں کرتے, وہ آپ کے پاس نیم ہے. تو مکہ بھی جو ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے وہ مکہ ہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے الف لام کے بغیر زیادہ تر. ٹھیک ہے. کہ کچھ فارمیشنز آپ لوگوں نے کی تھی کتاب موسیٰ، کتاب ابراہیم، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دو لڑکوں کی کتاب. اب اس میں ہمارے پاس دو لڑکوں کی کتاب کی جو فارمیشن ہے، اس میں ہمارے پاس مضاف الیہ تثنیہ ہے اور کتاب مضاف ہے. دو لڑکوں کی کتاب، اس میں کتاب ہمارے پاس مضاف سنگولر ہے اور دو لڑکے جو ہیں یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تثنیہ فارمیشن. تو اس میں اب ہم نے نون کو حذف نہیں کرنا، جو مثنی کا نون ہے اسے حذف نہیں کرنا، بلکہ ہم نے مثنی کی فارمیشن میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ تثنیہ فارم میں رہے، سوری تثنیہ کے ساتھ ساتھ مجرور ہو، کیونکہ مضاف الیہ ہمارے پاس مجرور ہوتا ہے. تو دو لڑکوں کی کتاب اگر آپ بنائیں اس کی فارمیشن تو کیسے بنائیں گے؟ دو لڑکوں کی کتاب، ہاں جی، کتاب الولدین، ولدانی نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ ہم نے مضاف الیہ کو مجرور رکھنا ہے. یہ ہم نے رول پڑھا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو الولدین آئے گا اس میں. ولدان مرفوع ہمارے پاس کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، اور ولدین منصوب اور مجرور دونوں ہوتی ہے. اب یہاں پر جیسے مکہ اور مدینہ کا اعراب پوچھا ہے انہوں نے، تو مکہ اور مدینہ دونوں چونکہ ہمارے پاس اس وقت مضاف الیہ کی اسٹیٹس میں آ رہے، تو ہم اس کو مجرور ہی رکھیں گے. مکہ تا، اب یہاں پر جیسے مکہ کے مشرک ہیں، تو مشرکو مکہ تا بے شک آپ کو منصوب مل رہا ہے، لیکن آپ اس کو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پر مکہ کی کیا حالت ہے، کیا کون سی حالت ہے اعرابی حالت، تو آپ اس کو مارک کر کے حالت جر ہی لکھیں گے، بے شک آپ کو فتحہ کے ساتھ مل رہی ہے. کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو غیر منصرف ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ اسماء، وہ حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ ہی آتے ہیں. تو وہ بے شک مفتو آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک فتحہ نظر آ رہی ہے، ایک علامت ان کی، لیکن وہ چونکہ یہاں پر مضاف الیہ کی صورت میں آئے، تو ہم اس کو حالت جر ہی لکھیں گے مکہ کی. ٹھیک ہے، تو دو لڑکوں کی کتاب میں کتاب الولدین ہم نے مضاف الیہ کو رکھنا ہے مجرور. پھر اسی طریقے سے دو لڑکیوں کا کمرہ، اس میں بھی اب ہمارے پاس جو کمرہ ہے وہ مضاف ہے، اور دو لڑکیاں مضاف الیہ، بنت سنگولر ہے، بنت سے بنتان اور بنتین، حالت رفع اور حالت نصب جر بنے گی. تو اس کی فارمیشن اگر آپ بنائیں مرکب اضافی میں تو کیسے ہوگی؟ دو لڑکیوں کا کمرہ، اس میں ہم نے دو لڑکیوں کا کمرہ میں جو غرفہ ہے اس کو پہلے رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹرانسلیشن میں ہم نے سوئچ کرنا ہے، تو کمرہ پہلے آئے گا، غرفۃ البنتین. ہاں، اور البنتین ہمارے پاس حالت جر میں آئے گا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا پوائنٹ کے جو کل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، کل کے ساتھ جب ہمارے پاس دوسرا اسم آتا ہے تو اگر وہ فارمیشن کے حساب سے ان میں کوئی نسبت پائی جا رہی ہو تو ہم اس کو مغاف مضاف الیہ ہی کہتے ہیں. یہ کوشچن بھی ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا، جیسے کل مکانن یا کلی مکانن کسی اعراب میں آیا تھا سورہ ابراہیم میں، تو اس میں چونکہ نسبت پائی جا رہی ہوتی ہے، ہر مکان یعنی مکان کو آپ نسبت دے رہے ہیں نا ہر کی طرف, تو یہ مناسبت پائی جا رہی ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء, اب آپ چیز کو کل کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ جو ہر چیز, اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو میننگ میں ایک نسبت پائی جاتی, نسبت ملتی ہے کل شیء, چیز کی آپ نسبت کر رہے ہیں ہر کی طرف, تمام چیزوں کی طرف. اور اسی طرح کلی مکان, تو جو جگہ ہے اس کی آپ نسبت کر رہے ہیں ہر کی طرف, یعنی تمام کے تمام جو مکان ہے. یہاں پہ مکان اب اردو والا مکان نہیں ہے, مکان جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عربک میں جو مکان ہے وہ جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس مدینہ جو ہے وہ, میرا جہاں تک خیال ہے, وہ منصرف اسم نہیں ہے, وہ منصرف ہے. مدینہ ہمارے پاس جر میں بھی آتا ہے. ایک منٹ چیک کر لیجیے. جی بالکل, مدینہ جو ہے وہ مجرور ہمارے پاس مسلم المدینہ تھی ہی ہوگا. اور لیکن مکہ جو ہے وہ ہمارے پاس فتحہ کے ساتھ آئے گا, حالت جر میں بھی مشرکو مکہ تھا. ٹھیک ہے, تو جو یہ مدینہ ہے یہ ہمارے پاس غیر, ہمارے پاس منصرف ہے اور مکہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا کل کا پوائنٹ بھی ہو گیا کہ جو ہر کے ساتھ, اگر ہمیں کل کے ساتھ کوئی اسم میں نسبت جب ہمیں مل رہی ہوگی تو ہم اس کو بھی مرکب اضافی میں لے کر جائیں گے. اور اسی طریقے سے اصحاب الجنہ, جیسے جنت والے, یہ بھی ہمیں ایک اس کے بیچ میں نسبت مل رہی ہے کہ جو جنت ہے اس کی نسبت ہم کر رہے ہیں لوگوں کی طرف. یا اگر ہم آگ والے کہیں اصحاب النار, تو یہاں پہ بھی ہمیں ان کے بیچ میں نسبت مل رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ترکیب ہے یہ مرکب اضافی کی ہی ہوگی. اور اسی طریقے سے ہمیں ایک اور فارمیشن اصحاب کے ساتھ ملتی ہے قرآن مجید میں, ہاتھی والے. ہاتھی کو بولا جاتا ہے فیل عربی میں. تو ہاتھی والے ہم کس طرح سے اس کی فارمیشن کریں گے مرکب اضافی میں؟ اصحاب الفیل, بالکل جیسے سورۃ الفیل میں آتا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب ہمارے پاس مجرور آ رہا ہے, جو مضاف ہے وہ ہمارے پاس مجرور آ رہا ہے. سورۃ کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک ہے, یہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ مثنی ہمارے پاس یا جمع اگر مضاف کی صورت میں آ رہا ہے یا مضاف الیہ کی صورت میں آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. پھر کل اور اصحاب, اس کے ساتھ اگر ہمیں نیکسٹ اسم کی کوئی نسبت مل رہی ہے تو وہ بھی ہم مرکب اضافی کے اندر لے کر آئیں گے. اور اب ہم نیکسٹ چیز ایک نیو کرنے لگے ہیں, جو کہ ہے تو مرکب اضافی ہی کے اندر ہے, لیکن تھوڑا سا ایک نیو پوائنٹ آپ لوگوں کو ملے گا اس میں مرکب اضافی کا, کہ ہمارے پاس عربی میں 6 اسماء ہیں. کچھ جو اسکالرز ہیں وہ 5 لیتے ہیں نام, اور کچھ 6 لیتے ہیں. تو بیسکلی یہ ہیں 6 ہی, لیکن چونکہ چھٹا ایک جو 6th ون ہے وہ یوز بہت کم ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ 5 ناموں کے اعتبار سے مشہور ہے. الاسماء الخمسہ اس کو بولا جاتا ہے. الاسماء الخمسہ, اب یہ الاسماء الخمسہ آپ کو نام سے بھی پتہ چل رہا ہوگا, اسم کی جمع ہے اسماء, اور خمسہ جو ہے یہ 5 کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہم بھی 5 نام ہی دیکھتے ہیں, صرف چھٹے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ویسے جو قرآن مجید میں استعمال ہونے والے ہیں وہ 4 زیادہ نام استعمال ہونے والے ہیں. تو یہ نام میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں جو اسماء خمسہ ہیں. اس میں سب سے پہلا اب باپ کے لیے, اخن بھائی کے لیے, پھر ہے نیکسٹ امن اور زو, اور یہ الاسماء الخمسہ ہیں. اس میں سے ہم صرف چار کو ڈسکس کریں گے, ابن اخن زو اور فو. ان چاروں کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں زیادہ تر یہی چار جو اسماء ہیں یہ ملتے ہیں. اس میں آپ اگر ان کو اکیلے ناموں کو دیکھیں تو ابن حالت رفع ہے, ابن حالت نصب, ابن حالت جر. اسی طرح اخن 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 حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر ہے. اور یہ ہمیں اگر ہم اکیلا نام بغیر سینٹینس میں اس کو یوز کیے ہوئے دیکھیں تو اس طرح سے ہمیں اس کی عربی حالت ملتی ہے. لیکن جب یہ کسی جملے کے بیچ میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ فتحہ کسرہ یا ضمہ کے اعتبار سے ہم ان کی حالت کو ڈیفائن نہیں کرتے, بلکہ ابن اگر حالت رفع میں ہوگا تو ہم اس کو ابو کہیں گے, اگر حالت نصب میں ہوگا تو ابا, اور اگر حالت جر میں ہوگا تو ابی. ابھی آپ صرف ایک لفظ کو دیکھیں اور اسی پیٹرن پہ پھر باقی تین بھی سارے ان کی بھی فارمیشن اسی طرح سے ہوتی ہے. جیسے اب ان کو اگر ہم حالت رفع میں دیکھیں تو یہ حالت رفع ہے ابو, حالت نصب اس کی ہوگی ابا, اور حالت جر اس کی ہوگی ابھی. اب آپ اس میں یہ چیز دیکھیں کہ ابو میں حالت رفع شو کر رہا ہے واو, ابا میں حالت رفع حالت نصب شو کر رہا ہے الف, اور ابھی میں حالت جر شو کر رہا ہے یا. اب جیسے ابو ترابن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے, ابو ترابن, یہ ہمارے پاس ابو کے ساتھ آ رہی ہے باؤ کے ساتھ. پھر ابو بکر, اسی طرح ابو لہب, یہ جو ہمارے پاس ساری فارمیشنز ہیں یہ ابو اب کے نام کے ساتھ آ رہی ہیں. تو یہ پھر ہمیں ہم ویسے تو اردو میں ان کو چینج نہیں کرتے, ہم ابو کو ابو کے ساتھ ابو بکر ہی ہوتا ہے ہمیشہ, ابو لہب ہی ہوتا ہے, ابو تراب ہی اردو میں بات کرتے ہوئے. لیکن جب آپ عربی میں ان ناموں کو دیکھیں گے حدیث میں ریپیٹڈلی آتے ہوئے تو آپ کو کبھی یہ ابو ملیں گے, کبھی ابا ملیں گے, اور کبھی ابی ملیں گے. جیسے آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو اس میں جو اسناد کے اندر آپ کو اگر اس حساب سے کوئی بھی نام ملے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان تین فارمیشنز کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. تو اگر وہ ابو آ رہا ہے دیٹس مین وہ حالت رفع میں ہے, اگر وہ ابا ہے تو حالت نصب میں ہے, ابھی ہے تو حالت جر میں ہے. اور پھر سیم پیٹرن ہمارے پاس اخ کے ساتھ بھی آتا ہے کہ اخ اگر ہمارے پاس حالت جر میں ہوگا تو اخو ہوگا, حالت نصب میں ہوگا تو اخا ہوگا, اور حالت جر میں ہوگا تو اخی ہوگا. اور اسی طریقے سے زو کو اگر ہم دیکھیں, والا, زو کا مطلب والا ہوتا ہے, تو زو ہمارے پاس حالت رفع میں زو ہوگا, حالت نصب میں وا, اور حالت جر میں وی. جیسے قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے یا ذل جلالی والاکرام, اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے, یا ذل جلال, ذا کے بعد یہ جو ہمارے پاس کسرہ فارمیشن ہے ذی, تو ذل جلالی والاکرام. یا ہمیں حدیثوں میں کچھ احادیث میں ایسے ملتا ہے ذو مال مال والا. یہاں پر جو ذو ہے یہ مرفوع کنسٹرکشن آ رہی ہے اس کی. اور اسی طرح ہمیں حضرت عثمان کی جو کنیت ملتی ہے ذو النورینی تو وہ بھی ہمارے پاس ذو کے ساتھ کنسٹرکشن آ رہی ہے. یا ذو النطاقین یہ حضرت اسما کی میرا خیال ہے کنیت ہے ذو النطاقین, تو یہ بھی ہمارے پاس ذو کے ساتھ کنسٹرکشن آ رہی ہے. تو یہ آپ کو ذو کی ڈفرینٹ جو حالت رف حالت نصب اور حالت جر ہے وہ مل رہی ہے اس میں. ہاں بالکل ضرور کرنے ہی. یہ بھی ہمارے پاس ذو کی ایک سینگوں والا اس کا مطلب بنتا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ کی ہی کنسٹرکشن بن رہی ہے. اب ہم نے دیکھ لیے تین اسما دیکھ لیے, اب اخ اور ذو ٹھیک ہے, اور فورتھ ون جو ہم دیکھیں گے وہ فم فو دیکھیں گے ٹھیک ہے. فو ہمارے پاس یہ جو منہ ہے اس کو بولا جاتا ہے عربی میں. جیسے وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مرد جو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے تو وہاں پہ بھی فم کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے. تو یہ جو فم ہے اسی کی فارمیشنز ہیں, حالت رف میں ہوگا تو فو ہوگا, حالت نصب میں ہوگا تو فا ہوگا, اور حالت جر میں ہوگا تو فی ہوگا. اور میرا خیال ہے یہ جو کسرہ کنسٹرکشن ہے یہ اس حدیث میں آئی ہے, میں شور نہیں ہوں, لیکن فی فی امراط کچھ کر کے ورڈ آ رہے ہیں. تو یہ جو کسرہ فارمیشن ہے فو کی وہ ہمارے پاس آتی ہے. فو ہوگی ہمارے پاس رف کی حالت, فا ہوگی نصب کی, اور فی ہوگی حالت جر. ٹھیک ہے, یہ چار اسما ان کی اعرابی حالت کس طریقے سے فارمیشن ہو رہی ہے وہ سب میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارے پاس جو اسما ہیں یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ اسی وجہ سے آپ کو بتایا کہ مضاف میں چونکہ ہمارے پاس مضاف الیہ میں تو ہمارے پاس ایک چیز فکس ہے کہ وہ مجرور ہوگا, لیکن مضاف چونکہ اپنی حالت چینج کرتا ہے تو یہ جو اسماء چار ہیں یہ اگر مضاف میں آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں مضاف کی کیا اعرابی حالت ہے. اس کے واؤ الف یا کے شو کرنے سے ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا. جیسے سورہ یوسف میں بھی ہمیں ایک اخ کی ایک کنسٹرکشن ملتی ہے, انا یوسف و ھذا اخی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا تھا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, تو وہاں پر ھذا اخی, اخی کی جو وہاں پر ہمیں کنسٹرکشن مل رہی ہے وہ حالت جر میں مل رہی ہے کیونکہ یہ یا کے ساتھ ہے. اخی کی کنسٹرکشن آئی ہے ہمیں ہمارے پاس اس صورت میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جیسے اخن کا ورڈ ہے وہ بھی اسماء خمسہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی عربی حالت کس طریقے سے چینج ہوتی ہے. تو اخ کی جمع اخوان, یہ آپ لوگوں نے کنسٹرکشن میں یوز کیا تھا اخوان لوتن. ٹھیک ہے, لوت علیہ السلام کے بھائی. اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جب ذکر آیا قرآن مجید میں تو وہاں پر ہمارے پاس ایک دوسری جمع مکسر ہے جو کہ اخوا کی یوز اخ کے لیے یوز ہوئی ہے, جمع مکسر اخوا تو یوسف. تو یہ دونوں کنسٹرکشنز ٹھیک ہیں, یعنی اخ کی جو ہمارے پاس جمع بنتی ہے وہ دو بنتی ہیں اخوات یوسف. یہ ہمارے پاس سورہ یوسف میں کنسٹرکشن یوز ہوئی ہے جس میں ہمارے پاس جو بھائی ہے اس کے لیے دوسری جمع مکسر استعمال ہوئی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو بھائی ہے اس کے لیے دو طرح کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے عربی میں, اخوان بھی اور اخوات بھی. یہاں تک جو اسماء خمسہ کے حوالے سے بات ہے مرکب اضافی میں وہ بھی ہو گئی. نیکسٹ پوائنٹ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے, ابھی ہمارا مرکب اضافی تھوڑا سا چلے گا. تو ہوم ورک کے حساب سے آپ لوگ قرآن مجید سے 10-10 ایگزامپلس مرکب اضافی کی ڈھونڈیے گا اور پھر اس کو سینڈ کر دیجیے گا واٹس ایپ پہ. اور اس میں آپ نے جب مرکب اضافی کو ڈھونڈنا ہے تو جو ہم نے مرکب مضاف اور مضاف الیہ کے رولز پڑھے ہیں ان کو بہت زیادہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے, اور ہر کنسٹرکشن جب آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ مضاف ال کے بغیر ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہے, پھر اعراب ہلکا کرنے میں دو پوائنٹس ہیں اور مضاف الیہ مجرور ہے. تو یہ دو پوائنٹس دیکھ کے آپ اس کو اچھی طرح تسلی کر کے کہ یہ واقعی مضاف مضاف الیہ ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ اپنے ہوم ورک میں لکھیے گا کہ جو رولز ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیز بھی ضروری ہے. پھر اگر آپ کو ان لفظوں کے مطلب آتے ہیں تو آپ نسبت کی نسبت پائی جا رہی ہے ان میں یا نہیں پائی جا رہی, اس حساب سے بھی آپ تھوڑا سا جج کر سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے 10-10 ایگزامپلس قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی آپ ڈھونڈیں اور دے دیں اپنے ہوم ورک میں. جنہوں نے ابھی لاسٹ ویک کلاس جوائن کی ہے وہ پھر جو ریکارڈنگز ہیں ان سے ہیلپ لے لیں, یا اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کے کانٹیکٹ میں ہیں تو ان سے ہیلپ لے لیں, کیونکہ جو لیکچرز ہو گئے وہ تو آپ سنیں گی واقعی تو ہی آپ کے لیے تھوڑا مفید ہوگا. تو اس ویک آپ کے دو ہوم ورکس ہیں, ایک یہ کہ آپ نے اعراب کا ٹاپک اور عدد کا ٹاپک اسم کے حوالے سے ان کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے. کوئی بھی سوال ہوگا انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں لیں گے, ان کی تھوڑی سی ہم تدبیق بھی کریں گے, کیونکہ نیکسٹ کلاس میں آپ کا یعنی نیکسٹ سے جو نیکسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ کا کوئز اعراب اور عدد کے حوالے سے ہوگا. تو اور دوسرا جو آپ کا ہوم ورک ہے یہ مرکب اضافی کی 10 ایگزامپلز ہیں انشاءاللہ. یہ جو اخوتو اور اخوان ہے یہ اصل میں ہمیں اعرابی حالت, شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ جو اخ کے ساتھ واؤ الف یا ہے, ہاں یہ بالکل آپ کو اعرابی حالت ہی شو کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور یہ چینج ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر اخ ہے وہ اخو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرفوع ہے, اخی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجرور ہے, اور اخا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منسوب ہے. تو یہ جو واؤ الف اور یا ہے یہ آپ کو واقعی میں اس کی عرابی حالت ہی ڈیفائن کرتا ہے. اخوان یا اخوتو جو ہم نے فارمیشن ابھی دونوں بنائی ہیں اخوان الوب اور اخوت یوسف, اس میں یہ دونوں مضاف ہی ہیں, لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو یہ دونوں اسما جو ہیں یہ مضاف کی صورت میں ملیں, مضاف الیہ میں بھی آ سکتے ہیں, یہ تو اس لفظ کی ترکیب کے اوپر پھر دیکھا جائے گا. ففتھ نہیں کیا ہے ابھی, مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی. جی بالکل, میں نے آپ کو لکھوائے پانچ نام ہیں لیکن ان میں سے چار کو میں نے آپ کو چینج کرنا سکھا دیا. ہمون بھی اسی طریقے کے ساتھ ہم چینج کریں گے, لیکن چونکہ ہمارے پاس یہ چار جو اسماء ہیں ابن اخن یو اور فو یہ تھوڑے قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم صرف چار اسماء کو ہی دیکھیں گے, تو اس ففتھ والے کو میں نے اسی وجہ سے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ بھیج دیں. جی جو 10 مرکب اضافی کی ایگزامپلز ہیں وہ آپ نے قرآن مجید میں سے سرچ آؤٹ کرنی ہے. یہیں پہ اینڈ اپ کرتی ہوں کلاس کو. مضاف بھی ہو سکتے ہیں, اسماء خمسہ اور مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو جو ان کی ساری اعرابی حالت بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پھر یہ کس اعرابی حالت میں آ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ پھر اس کو چینج کر دیں, یعنی اس کی اعراب کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ فل ہو. کیونکہ آگے جو ہماری کچھ فارمیشنز ابھی رہتی ہیں مرکب کی, اس میں ہم دیکھیں گے کچھ آئیں گے ہمارے پاس ابو ہی کے اعتبار سے کچھ آئیں گے, تو وہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا و احسن سسٹر بشرا, بارک اللہ فی کی احسن تھی, بہت اچھا. امید ہے سسٹر آپ سب کو بات سننا چاہ رہے ہیں. الحمد للہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ماشاء اللہ قرآن پاک سے بھی دیکھ لیا اور کتنی ساری اگزامپلس کو سمجھ لیا نا, کہ جو جو آپ کی ہوم ورک کے اندر کچھ مسٹیکس آ رہی تھیں تو اس کی کریکشن بھی ہو گئی اور بات سمجھ آ بھی گئی نا. اتنے لوگوں جن کو بات سمجھ آ گئی آج جو آپ کو پریکٹس کرائے گی قرآن پاک سے, اور جو سسٹرس کچھ غلطیاں تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی کر رہے تھے تو وہ کریکٹ ہو گئی الحمد للہ نا. آپ یہ دیکھیں کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ یہی فائدہ ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک سے اپلیکیشن کرتے ہیں نا, تو بات اور احسن انداز سے سمجھ آ جاتی ہے نا. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا, کون سی دو چیزوں کا یاد ہے اس ٹیچر نے آپ سے کیا کہا تھا؟ جی شاباش, بتائیے کن دو چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے؟ جی اعراب اور ادب. شاباش نا, الحمد للہ اعراب اینڈ ادب نا. تو آپ سب نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے, تاکہ جب آپ کو کوئز یا جس فارم میں بھی آپ کو ٹیسٹ ملے تو آپ ایزیلی آسانی کے ساتھ کر سکیں نا. جی اور جو سسٹرز نئے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوں, ان شاء اللہ آپ کو اگر آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے رجسٹریشن کو پورا, تو آپ کو ان شاء اللہ ای میل چلی جائے گی جہاں پہ ہمارے لنکس اپلوڈ ہوتے ہیں, تو ان شاء اللہ آپ وہاں سے جا کے جو ریسٹ آف دا آپ کی جو رہ گئی گرامر کی کلاسز وہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا نا ٹھیک ہے, جو ہمارے نئے ہیں الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ آگے چلتے ہیں. ہمارا کون سا سیشن ہے آپ سب کو پتہ ہے نا, بخاری کا ٹھیک ہے نا. میں اس لیے آپ کو الحمد للہ ریکیپ کی کروا رہی ہوں کہ آج ہم نے کچھ نیا نہیں پڑھا نا, ہم نے اسی چیز کو دیکھا ہے لیکن قرآن پاک سے اور ایگزامپلس کے ذریعے سے ٹھیک ہے الحمد للہ. تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. لاسٹ میں جو اخن اخا اور اخی کی بات تھی تو یہ مضاف کے طور پر ہی آتے ہیں نا, یہ خمسہ جو ہے یہ مضاف کے طور پر ہی آتے ہیں. اور جیسے اخن حالت رفع, اخا حالت نصب اور اخی حالت جر ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ الحمد للہ بارک اللہ عثمان الحمد للہ. چلیے انشاءاللہ بخاری کی طرف چلیں گے. ہم کون سی حدیث سے کریں گے, کسی کو یاد ہے حدیث نمبر؟ لاسٹ ٹائم ہم نے فرائیڈے کلاس میں کہاں سے چھوڑا تھا اور آج کہاں سے کریں گے؟ شاباش جی, دیکھتے ہیں کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. الحمد للہ شاباش, بتائیے آپ کی دو دن پہلے کلاس ہوئی تھی نا فرائیڈے, تو آپ نے کہاں تک دیکھا تھا؟ شاباش 385 سے کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ پہلے درود شریف سنتے ہیں, اس کے بعد بخاری کی حدیث 385 سے آن ورڈ انشاءاللہ استاذہ جی سے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. آج ہمارا سیشن کتاب الاذان یعنی اذان کے بیان ہی کی کنٹینیوشن ہے, اور آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 385 سے 385, اور کتاب کے اعتبار سے صفحہ کا نمبر ہے 286. ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے سفر کے دوران اذان دینے کے مختلف معاملات ہیں. جو باب اس وقت ہے باب نمبر 14 ہے, الاذان والاقامت للمسافر اذا كانوا جماع. مسافر اگر زیادہ ہوں تو اذان اور اقامت کہنی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر مؤذنا یؤذن. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے مؤذن کو اذان دینے کا. ثم یقول علی اسرہ, پھر اس کے بعد کہتے اس کے اثر پہ, یعنی جب مؤذن کو حکم دیتے کہ اذان دو تو پھر اس کے بعد کہتے کہ آواز دو, علی صلوا فی الرحال, نماز پڑھ لو اپنے ہی ٹھکانوں میں, فی اللیلۃ الباردۃ, بارش والی رات میں, اول مسیرتی فی السفری, یا پھر سفر کی مسافتوں میں. یعنی سردی بہت ہوتی یا بارش ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگواتے اذان کے بعد کہ الا صلوا فی الرحال, اپنے ٹھکانوں پر نماز ادا کر لو. کیا پتہ چلا کہ دین خوبصورت دین ہے, مجبوری اور حالات کے مطابق انسان کو مختلف طرح کے احکامات ملتے ہیں. سفر کی حالت میں سردی یا برسات کی راتوں کے لیے ہے, ایسے حالات میں جماعت کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی مل کے مسجد میں پہلے سے ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ سفر, سردی اور برسات یہ تین چیزیں ہیں, یعنی ایڈورس کنڈیشنز میں اس طرح کے حالات میں کیا جا سکتا ہے. تو یہ دین کی ایک خوبصورتی ہے. پھر اگلا باب دیکھیے گا, قول الرجل, اس آدمی کا کہنا, فاتنس صلاتو, کہ ہماری نماز فوت ہو گئی. نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قالا, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ قالا بینما نحن نصلی مع نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, اس سمیع جلبت الرجال, جبکہ ہم نے کچھ لوگوں کا شور سنا. فلما صلى, پھر جب اب نماز پڑھ چکے, قال, فرمایا, ما شانکم, تمہارا کیا حال ہے. یہ جو شان ہے نا, یہ سورۃ الرحمن میں بھی استعمال ہوتا ہے, کل یوم ہوا فی شان. تو شان کہتے کام کو, حال کو, نئی حالت, کہ تمہارا کیا حال ہے, یعنی یہ شور کیسا تھا. قالو, وہ بولے, استعجلنا الی الصلاۃ, ہم نے جلدی طلب کی نماز میں شامل ہونا, یعنی ہم نے نماز میں جلدی جلدی آنا چاہا. قال, فرمایا, فلا تفلو, پر مت کرو ایسا, اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ, پس جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم پر لازم ہے سکینت یعنی وقار, فما ادرکتم فصلو, پھر جو کچھ تم پالو اس کو پڑھ لو, یعنی جتنا حصہ نماز کا رہ چکا ہے اس کو پالو, اور وما فاتکم فاتمو, اور جو تم سے رہ جائے, فوت ہو جائے, بس اس کو بعد میں پورا کر لو. تو کیا پتہ چلا کہ نماز کے لیے آتے وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے, پہلے ہی وقت سے پہلے نکلیں. لیکن اب دیر جب ہو گئی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالیے, تو نماز کو اچھی طرح کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ ہماری نماز فوت ہوگی, اس کی دلیل تھی کہ وما فاتکم فاتمو, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج میری نماز فوت ہو گئی. اس سے تھوڑی سی فیلنگ بھی تو آئیں گی نا کہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا. پھر اگلا باب دیکھیے گا, متا یقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامه, اقامت کے وقت لوگ امام کو دیکھ کر کب کھڑے ہوں. یعنی امام صاحب اقامت دے رہے ہیں تو لوگ کیا اقامت ختم ہونے کے بعد آگے صفوں میں کھڑے ہوں یا پہلے ہی یا ساتھ ساتھ. تو فرمائے, عنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیمت الصلاۃ فلا تقومون ترونی، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے آتا نہ دیکھ لو. تو کیا پتہ چلا کہ جب امام مسجد میں نہ ہو تو پھر امام کے آنے سے پہلے نمازی کھڑے نہ ہو بلکہ اس کو دیکھنے کے بعد کھڑے ہو.
کیوں؟
سنت ہے. دوسری بات ہے کہ کھڑا ہونا بھی عبادت ہے نا، قوم للہ قانتین. تو اس میں اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جاتی تھی، کب کھڑا ہونا ہے کب نہیں. اب لوگ آج کہیں کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا نقصان ہے، تو بس جب منع کر دیا تو منع کر دیا. ٹھیک ہے. پھر اس طرح اگلا باب دیکھیے، الامام تعرض له الحاجۃ بعد الاقامہ، تکبیر کے بعد امام کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، یعنی اب تکبیر کہہ دی اس کے بعد تو عموماً نماز ہی ہوتی ہے، لیکن امام صاحب کو کوئی وضو کی ضرورت پڑ گئی یا کوئی چیز لینی تھی یا کسی سے ضروری بات کرنی تھی تو کیا ہوگا؟ ان انس رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فی جانب المسجد فما قام الى الصلاۃ حتى نام القوم. حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں کسی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور آپ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو نیند آنے لگی. کیا پتا چلا؟ ضرورتاً تکبیر کے بعد بھی امام کسی سے بات کر سکتے ہیں. اب سونے سے مراد اونگنا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے سوئی گئے، مقصد یہ کہ شرعی سہولت ہے یہ. آج آپ دیکھیے کہ بہت ساری مصروفیات آ گئیں اور اگر امام صاحب اگر اس طرح لوگوں کو کھڑا کریں گے تو فتنہ ہوگا، تو اس طرح سے پھر نہیں ہے. لیکن بہرحال اس طرح کے کام جو ہے وہ ضرورتاً کبھی کبھار اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اگلا باب دیکھیے، وجوب الصلاۃ الجماعتی، نماز با جماعت کا فرض ہونا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مراد اللہ تعالی، لقد هممت ان آمر بحطب فیحتب، بس میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں اذان کا حکم دوں، یعنی پھر نماز کا حکم دوں، فیؤذن لہا، پھر اس کے لیے اذان دی جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں حکم دوں کسی آدمی کو کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، ثم اخالف الی رجال فاحرق علیہم بیوتہم، پھر میں خود ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں. اللہ اکبر. والذی نفسی بیدیہ، دوبارہ آپ نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر جان لیتے ان میں سے کوئی ایک، یعنی لو یعلم احدہم، اگر ان میں سے کوئی جان لیتا، انہ یجد عرقا سمینا او مرماتینی حسنتینی لشہید العشاء، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں موٹی ہڈی یا دو عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا تو عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو. اللہ اکبر. یعنی آج جماعت کی نماز کا اجر کسی کو دکھتا نہیں، تو اس کو چھوڑ کر لوگ اپنے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، اور اگر تھوڑا بہت کھانے کا کوئی اہتمام ہو اور کھانے کی وجہ سے لوگوں کو بلایا جائے تو لوگ خوشی سے آئیں. مقصد کیا بات کا؟ کہ لوگ ظاہری فائدے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے فائدوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو دین کے نام پہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے مردوں کو اس کی توفیق دیں کہ مسجدوں میں نماز ادا کریں. چلیے ذرا آپ اور میں اس حدیث کو یاد کریں، کتنی پیاری حدیث ہے. اچھے طریقے سے اس کو شیئر کرنا ہے مردوں سے، لیکن دیکھیے غصے میں نہیں، چڑکے نہیں، اور ایسے وقت پہ نہیں کہ جب وہ کسی اور ہی جوش میں ہے، لیکن یہ باتیں چھپا کے رکھیے کسی اچھے موقع پہ شیئر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال سکیں. پھر اس کے بعد دیکھیے، فضل صلاۃ الجماع، نماز با جماعت کی فضیلت. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد بسبع و عشرین درجہ، اکیلے شخص کی نماز سے باجماعت نماز 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. وجہ کیا؟ دیکھیے نماز باجماعت جو ہوتی ہے نا اس کے لیے ایفرٹ ہے, پھر کمیونٹی ہے, پھر اللہ کے نبی کا حکم ہے, پھر آرام چھوڑنا پڑتا ہے. گھر میں تو بندہ 5 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ, جماعت کے لیے نکلے گا تو وقت بھی زیادہ لگے گا, پیٹرول لگے گا, سردی ہے تو کپڑے بدلنے پڑیں گے, اس میں کتنی ایفرٹ ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں 27 کا درجہ ہے نا, تو آگے 25 کا بھی آئے گا. تو کیا پتہ چلا کہ جماعت سے پڑھنے والوں کو بھی ان کے اخلاص اور تقوی اور خشوع میں کمی بیشی کی وجہ سے ثواب میں کمی بیشی مل جاتی ہے. تو جتنی اچھی نیت, جتنا ایفرٹ زیادہ کریں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا ان شاء اللہ تعالی. فضل صلاۃ الفجر فی جماعتی, فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, تفضل صلاۃ الجمیع صلاۃ احدکم وحدہ بخمس وعشرین جزءا, کہتے کہ میں نے سنا کہ نماز با جماعت تنہا نماز سے 25 درجے زیادہ ہے. وتجتمیع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر, اور جمع ہوتے ہیں رات کے اور دن کے فرشتے فجر اور عصر میں, فجر کی نماز میں. ثم قال ابو ہریرہ, تھا پھر کہا ابو ہریرہ نے, فقرا ان شئتم, پھر پڑھ لو اگر تم چاہو, ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ بے شک فجر کا قرآن تو حاضر ہوتا ہے, یعنی فجر کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 ہے. تو کیا پتہ چلا کہ فجر کو اول وقت پہ پڑھنا چاہیے تاکہ فرشتوں کی گواہی لی جا سکے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن رکھا ہے, لوگوں کو اپنی جابز پتہ ہے, اپنی ڈیوٹیز پتہ ہے, اور ہر ایک کو جب پتہ ہوتا ہے اپنے کیا کام کرنا ہے تو پھر وہ اس کام کو زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے. نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اعظم الناس اجرن فی الصلاۃ فابعدہم ممشا والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیہا مع الامام اعظم اجرن من الذی یصلی ثم ینام. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا, سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو مسجد تک دور سے چل کر آتا ہے, پھر درجہ بدرجہ وہ جو سب سے زیادہ مسافت طے کر کے آتا ہے, اور جو شخص منتظر رہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہے جو جلدی سے پہلے ہی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے. ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ نو پین نو گین, جو جتنی دور سے آئے گا اتنا اجر زیادہ ہے, جو جتنا انتظار کرے گا اس کو اتنا اجر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ عام وقت کو کتنا قیمتی بنا دیتا ہے کہ وہ عبادت کا وقت قرار دیا جاتا ہے. پھر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فجر کی نماز عموماً دور سے آنے والوں کو مشکل لگتی ہے, تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے. پھر اگلا باب دیکھیے, فضل تہجیر الی الظہری, نماز ظہر اول وقت پڑھنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوق الی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص راستے میں جا رہا تھا کہ اس نے کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی تو اسے ہٹا دیا, اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام بہت پسند آیا اور اسے بخش دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, شہداء خمسۃن, شہید 5 قسم کے لوگ ہیں. کون سے؟ المطعون, طاعون میں مرنے والے, پیٹ کی بیماری جو ہوتی ہے طاعون میں مرنے والے, المبتون, بطن سے اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والے, والغریق, اور غرق ہو کر یعنی ڈوب کر مرنے والے, وصاحب الہدمی, اور دب کے مرنے والے, والشہید فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے, وباقی الحدیث تقدم, اور حدیث کا باقی حصہ اوپر پیش کر دیا جا چکا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ نماز ظہر کو جلد پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز ظہر کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ ضرور سبقت کریں. پہلی جو بات تھی اس میں کہ رجل یمشی بی طریقن وجد غصن شوقن, شوقن کس کو کہتے ہیں؟ کانٹے کو. غصن کہتے ہیں شاخ کو, ٹہنی کو. شوق کا لفظ قرآن میں آیا جی, سورت توبہ میں ذات شوق کا, کانٹے کو کہتے ہیں نا, تھون جو ہوتے ہیں. راستے میں. تو کیا پتہ چلا کہ کسی کا کانٹے کو ہٹا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. ایک چھوٹی سی شیئرنگ کسی نے بھیجی تھی کہ ایک اندھیری غار میں سے کچھ لوگ گزرے تو ان کے پاؤں میں کچھ کانٹے چبھے یا کچھ کنکر تھے. کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہمارے پاؤں میں چبھے ہیں تو بعد والوں کے بھی چبھیں گے, تو انہوں نے ان کو اٹھا کر پھینکنا چاہا یا ایک کونے میں رکھ لی, اپنے پاس رکھ لیا کہ باہر جا کے پھینک دیں گے. کچھ نے زیادہ اٹھا لیے, کچھ نے تھوڑے, کچھ نے بالکل ہی نہیں اٹھائے کہ ہمیں کیا, ہمارے بھی تو پاؤں میں چبھے ان کے بھی چبھے. لیکن جب وہ اس غار سے باہر آئے تو پتا چلا کہ وہ کنکر نہیں وہ ہیرے تھے. اب جنہوں نے تھوڑے اٹھائے تھے ان کو حسرت ہوئی کہ زیادہ اٹھا لیتے, جنہوں نے زیادہ اٹھائے تھے ان کے اوپر لوگوں کو حسرت ہوئی کہ واہ انہوں نے کتنے اچھا کام کیا, اور جنہوں نے کوئی بھی نہ اٹھایا تو ان کو افسوس ہوا. تو ہماری زندگی کی ٹنل بھی ایسی ہی ہے, یہاں کے کانٹے وہاں کے ہیرے. ایک چھوٹا سا سیشن بھی ریکارڈ ہوا تھا اس پہ کہ یہاں کے کانٹے وہاں کے ہیرے ہیں. تو حقیقت ہے کہ آج کے دور میں ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو کرنا اگر مشکل لگے تو سو کہ یہی سوچ لیجئے کہ شاید یہی نیکی کل میرے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں جو پانچ قسم کے شہداء کی بات ہے تو سمجھیے کہ یہ شہادت کا اجر مل سکتا ہے, لیکن اصل شہید کے درجے کو یہ چیزیں نہیں پہنچتی. ہمارے یہاں ہر دوسرے بندے کو شہید کہہ دینا عادت ہوتی ہے, اللہ اجر دے دے بڑی بات ہے, لیکن جو اصل شہید ہے وہ شہید ہی ہے. پھر اگلا باب دیکھیے کہ احتساب الاثاری, مسجد جاتے وقت ہر قدم پر ثواب کی نیت کرنا. ان انس رضی اللہ عنہ ان بنی سلمہ تعرادوا یتخولوا عن منازلہم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل مکانی کر کے رسول اللہ کے قریب رہنے کا ارادہ کیا, یعنی مسجد نبی کے قریب موو ہونے کا ارادہ کر لیا. تو کیا ہوا؟ فینزل قریب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فکریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعر المدینہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا کہ مدینہ کو ویران کر دیں. فقال, فرمایا, الا تحتسبون آثارکم, تم اپنے قدموں کے بدلے ثواب کے طلبگار کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر. بخاری کی کیا خوبصورت روایت ہے. تو پتا چلا کہ جو دور سے آتا ہے اتنا اجر پائے گا. اب کریں کیا؟ آپ تو کہتے ہیں مسجد کے قریب رہیں, تو اپنے ایمان کو چیک کریں. اگر ایمان کا لیول اتنا ہے کہ دور سے آ جائیں گے تو پھر تو دور سے آتے جائیے, آپ پھر دور ہی رہیے, بلکہ اور اجر ملے گا. اور اگر لگتا نہیں قریب ہوگا تو آئیں گے, دور ہوگی تو نہیں آئیں گے, تو پھر قریب آ جائیے. یہ آپ کے اپنے ایمان کا ٹیسٹ ہے. پھر فضل الصلاۃ العشاء فی الجماعتی, نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اثقل علی المنافقین الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز منافقوں پر گران یعنی بوجھل نہیں, اگر وہ جان لیں کہ ان دونوں میں کیا ثواب ہے تو ان کے لیے آئیں اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے. یعنی اتنا زیادہ اجر اس کا, عشاء اور فجر. تو پھر دیکھیے کہ جو لوگ جاتے ہیں اللہ ان سے کتنا راضی ہوگا, اور آج واقعی یہی مشکل لگتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کے انتظار کی اجر, کتنا اس کا اجر ہے نماز کے انتظار کرنے والے کا. من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ وفضل المساجد, مساجد اور ان میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت. وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سبعۃ یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا, سات قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے سائے کے سوا. وہ سات کون سے؟ 1 2 3 لگا لیجیے. علی امام العادل, انصاف کرنے والا حکمران. پھر بس شاب نشا عبادت ربی, اور وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے, یعنی ارلی ٹین ایج سے ہی عبادت میں اس کا دل لگنے لگا. و رجلانی تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ, اور وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے دوستی کریں, جمع ہوں تو اس کے لیے اور جدا ہوں تو اس کے لیے. و رجل طلبت ہو مرت ذات منصب و جمال, وہ اور مرد جس کو کسی خوبصورت عورت نے طلب کیا جو عزت والی بھی تھی اور حسن والی بھی تھی. یعنی وہ اشارہ ہے کہ جب کوئی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے تو اس نے اس کو کیسے لیا. کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ، کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر اگلا، ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص جس نے صدقہ دیا اس حال میں کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس نے کیا دیا. اور آخری شخص، ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناه، وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ نکلے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس ایک حدیث میں ساتھ ہے نا، لیکن اللہ کی رحمت اتنی، اور حدیثوں میں دیکھیں تو 70 کے قریب لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جن کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کسی میں شامل کر لے. پھر اس کے بعد، فتلو من غدا او راحا الى المسجد، صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیلت، یعنی جس کو صبح میں جانا مل جائے یا جس کو شام میں توفیق مل جائے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے. پہلے دیکھیے کہ ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اجر ہے نا، اور خاص طور پہ جب ایک بندہ عبادت کی غرض سے ادھر ادھر جاتا ہے تو پھر اس میں تو بہت ہی زیادہ اجر ہے. کیا ہے حدیث؟ عنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزلہ من الجنت کلما غدا او راح، جو شخص صبح و شام مسجد میں بار بار جائے تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی اتنی مرتبہ مہمانی کرے گا جتنی دفعہ وہ مسجد میں گیا ہوگا. پھر ایسے لوگوں کو بھوک کہاں لگے گی ہاں، وہ تو مسجد سے کھا کے آ جاتے ہیں. دنیا کی مسجدوں میں اور طرح کے کھانے مل جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بار بار جانے سے انسان کو جو سیلف کنٹرول ملتا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین طریقے سے ہم لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے، یہ ہم سب کے لیے ہے. اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ تیار کرتے جائیں گے ہمارا دل لگے گا. اور آپ دیکھیں کہ مائیں ہونے کے ناطے اس کے اوپر اپنے بچوں کو ابھی سے تیار کریں، بچپن کی چیزیں بڑے ہونے تک ساتھ رہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے تو ہم اپنے بچوں کو ایسا عادی کر دیں گے کہ جس کے بعد پھر وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہوں گے ان ساری چیزوں سے. پھر آگے دیکھیں گے اگلی حدیث میں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ، نماز کی اقامت کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. عن عبداللہ ابن مالک، حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ سے روایت ہے، رجل من الازد، ازد سے ایک شخص آیا، رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجلن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس شخص کو، وقد اقیمت الصلاۃ یصلی رکعتین، فلما انصرف رسول اللہ لاس به الناس فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح اربعن، الصبح اربعن. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے نماز شروع کی تو اللہ کے نبی نے کس طرح اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک شخص کو آپ نے دو رکعت نماز پڑھتے دیکھا جبکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا، تو تب رسول اللہ نے اس شخص سے فرمایا، کیا صبح کی چار رکعتیں ہیں؟ کیا صبح کی چار رکعتیں؟ کیا پتہ چلا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنتیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی. بعض لوگ اس وقت چھوڑ کے نماز سے اپنی سنتیں پوری کرتے رہتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، سنتوں کو پھر بعد میں ادا کیا جائے گا. تو یہ مطلب ہے کہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں تو مسجد میں جو نماز ہو رہی ہوتی اس کے ساتھ ہی نماز ادا کی جائے گی. جی، پتہ چلا کہ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہوگی اور کوئی آتا ہے یا نماز شروع ہو تو وہ اپنی سنتیں نہیں ادا کرے گا، نماز ساتھ پڑھ کے بعد میں سنتوں کو ادا کرے گا، یہ مراد ہے. کتنی سخت کڑی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتے. پھر آگے دیکھیں، حد المرید یا یشخط الجماعت، مریض کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، لما مرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی، فحضرت الصلاۃ، پھر نماز کا وقت ہوا، فاذن فقال، پھر اس کے بعد اذان ہوئی، تو پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فل یوسلو بن ناز، ابو بکر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقیل لہو، پھر کہا کہ آپ کو ان ابا بکر رجل اسیف، ابو بکر نرم دل ہے، اسیف کے غم کھانے لشس، یا اسف علی یوسف قرآن میں آتا ہے وہی لفظ ہے یہ، یعنی کہا کہ یہ بہت نرم دل کے ہیں. اذا قام مقامک، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، لم یستطیع ان یصلی بالناس، تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. وعاد فعادو لہو، پھر آپ نے دوبارہ وہی حکم دیا جو پہلے حکم دیا تھا. فعاد ثالثتا، پھر تیسری بار بھی وہی کہا جو پہلے کہا تھا. فقال انکن صواحب یوسف، تم تو یوسف علیہ السلام کی ہم نشین عورتیں معلوم ہوتی ہو. مرو ابا بکر فل یصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ابو بکر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں. فخرج ابو بکر فصلا، پھر ابو بکر نکلے، پھر اس کے بعد نماز پڑھائی. فوجد النبی من نفسه حفة فخرج یحادا بین الرجلین، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ کمی محسوس کی تو آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر نکلے. کان انظر رجلیہ یخطان من الوجع، گویا کہ میں بھی آپ کے دونوں پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہوں. کیا تھے وہ؟ لڑک رہے تھے، گھسٹ رہے تھے. اللہ ہو گئی، یخطان من الوجع یعنی کمزوری کی، نکاہت کی وجہ سے وہ زمین پہ گھسٹ رہے تھے. فاراد ابو بکرن، پس ارادہ کیا ابو بکر نے، ان یتأخر کہ وہ پیچھے ہو جائیں. فاوما الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانک ثم اوتی بہ حتی جلس الی جنبہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہا کہ ابو بکر نے آپ کو آتا دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ اپنی جگہ پہ رہو. پھر آپ کو لایا گیا اور آپ کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھایا گیا، یعنی وہاں بیٹھ کے پھر آپ نے نماز شروع کی. تو کیا ہوا پھر؟ والناس یصلون بصلات ابی بکر رضی اللہ عنہ، وفی روایت جلس عن جسار ابی بکر فکان ابو بکر یصلی قائما، کہ پھر آپ نے نماز شروع کی تو ابو بکر نے آپ کی اقتدا کی جبکہ باقی لوگوں نے ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھی. یعنی پہلے اللہ کے نبی جو کام کر رہے تھے وہی ابو بکر کرتے، پھر ابو بکر کے بعد وہی کام دوسرے کرتے. اور ایک روایت میں کہ آپ ابو بکر کی لیفٹ سائڈ یعنی بائیں جانب بیٹھ کے اور ابو بکر نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. کیا پتا چلا کہ جب تک مریض کسی نہ کسی طرح مسجد میں پہنچ سکتا ہے تو اسے مسجد میں ہی جماعت کے لیے آنا چاہیے، خواہ دوسرے آدمی کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے. اللہ اکبر. آپ بتائیے آج یہ اختتام ہے ہمارے لوگوں میں؟ بیمار تو بہت دور کی بات ہے، صحت مند لوگ نہیں آتے. اور دوسرا یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے زندگی میں ہی نامینیٹ کر دیا کہ میرے بعد اب خلافت کے منصب پہ ابو بکر صدیق بیٹھیں گے. وانہا رضی اللہ عنہ ففی روایت قالت لما سکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد وجعه استاذن ازواجه ان یمرد فی بیتی فاذن له وباقی الحدیث تقدم عنفا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر آپ کی تیمارداری کی جائے، تو سب نے اس کی اجازت دے دی. تو کیا پتہ چلا کہ حالات اور واقعات کے مطابق پھر چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، مختلف طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سیرت کے یہ واقعات حدیث میں پڑھ کر کتنا شرح صدر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. صحت ہو، عافیت ہو، بیماری ہو، جو بھی وقت ہو، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو ہمارے لیے یہ ساری باتیں کرنا سننا آسان ہوگا. دعا کیجئے کہ آج امت کو بھی اتنا شوق لگ جائے. آج تو یہ حال ہو گئے کہ پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھنا بھی لوگوں کو ایکسٹریمزم لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہر وقت نمازیں پڑھتے جائیں، اور کیا ہر وقت یہی کرتے جائیں اور وہی کرتے جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور آج کے دور میں ہمیں نبی کی سنتوں پہ جما دے. اور جو بچے پانچ وقت کے نمازی بن جائیں گے، شعور کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پھر وقت اور معاشرہ ان کو اس طرح نہیں ہیٹ کرے گا جیسے کہ دوسروں کو کرتا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں عمل کی بہت ساری برکت ڈال دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ. کیسا لگا آج کا سیشن بخاری کا؟ کتنی ساری جیسے تازہ میرے اور آپ کے لیے سبحان اللہ ریمائنڈرز تھے نا. یعنی بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں نا, لیکن جب احادیث کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے تو ایک طرح سے روح تازہ ہو جاتی ہے نا. یعنی اس کام کی امپورٹنس اور زیادہ ریفریش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جی کیسا لگا آج؟ آپ نے بتائیے کہاں سے کیا تھا, بخاری کی کون سی حدیث سے کیا تھا, شاباش اور عین کہاں پر کیا ہے, ہم نے یہ بھی بتائیے. تاکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے نا کہ تاکہ ہم جب نیکسٹ کلاس میں آئیں تو ہمیں یاد رہے. شاباش, 385 سے شروع کیا تھا, ان 400 پہ ہم نے ختم کیا. الحمد للہ. اب مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے جو 385 حدیث کے اندر جو آپ نے دیکھا, الحمدللہ پہلی حدیث جو کہ 385 ہے, اس میں یہ بتائیے یہاں پہ کہا گیا نا کہ اگر بارش وغیرہ ہو یا کچھ ایسے حالات ہوں اس میں بہتر ہے کہ گھر میں نماز ادا کی جائے. تو مؤذن کس چیز کی پکار لگائے گا کہ مطلب تاکہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں؟ شاباش. کیا کہا جاتا اس کو اذان میں کہ تم یہ بھی ساتھ کہہ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتنی طوفانی بارش ہے یا موسم درست نہیں ہے یا سفر. جی تاکہ وہ, جی الحمدللہ نماز پڑھوں. جی گھروں میں نماز پڑھنے کا, اپنے اپنے ٹھکانوں میں. جی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی. لیکن وہ کہے گا کیا, اس کے لیے پکار کیا لگائے گا اپنے اپنی جگہوں پر؟ لیکن وہ الفاظ حدیث کے بتائیے کہ وہ کیا کہے گا. سلو کیا کہے گا؟ سلو کا مطلب ہے کیا؟ نماز پڑھو. شاباش الحمد للہ. سلو فی رجالی مراد یہ کیا, سوری سلو فی رحالی, میں نے رجالی کہہ دی تو فی رحالی کا ورڈ ہے نا, یعنی اپنی اپنی دکانوں پر نماز پڑھو. ٹھیک ہے الحمد للہ. تو یہ الحمد للہ یہ چیز ہمیں پتہ نہیں ہوتی, اور خاص کر ہمارے پاس ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہے نا کہ اگر موسم صحیح نہیں ہے کسی بھی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے تو الحمد للہ رخصت ملتی ہے کہ مرد حضرات بھی جو ہے وہ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں نا. الحمد للہ. جی الحمد للہ. اور آپ یہ دیکھیے اکثر ہم لوگ کو یہ رات پتہ نہیں ہوتا یہ بات کہ یہ چیز جو ہے کس وجہ سے یہ اذان کے اندر ایڈ کیا جا رہا ہے یا یہ بولا جا رہا ہے جسے کہا جائے. الحمد للہ. جی آواز نہیں آ رہی آپ میں سے کسی کو بھی؟ جی الحمد للہ. بتائیے آواز ہوتی ہے؟ جی الحمد للہ. اب مجھے بتائیے اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نماز میں بہت کم ٹائم ہے اور نماز شروع ہونے والی ہے, اب آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ آپ تھوڑا تیز سے جائیں گے یا جیسے نارمل قدم چلتے ہیں اسٹیپس لیتے ہیں ویسے جائیں گے, یا جیسے کہا جائے کہ واپس چلے جائیں گے کہ نہیں اب تو نماز شروع ہو گئی ہے تو جماعت کو تو ملنی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ جی وقار کے انداز سے. اور یہ دیکھیے یہ حدیث شیئر کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, کیونکہ اکثر اگر آپ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں جانے کا فرائیڈے میں, تو میں نے دیکھا کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ اذان کا ٹائم مطلب نماز شروع ہونے والی, تو مرد حضرات بھی بہت تیزی سے اپنے قدم کو اسٹیپس کو لے رہے ہوتے ہیں نا. دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے نا, ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جسے کہتے ہیں بچے بھی اکثر ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ نماز شروع ہونے والی ہے, لیکن نماز دیکھیے کتنی زیادہ ایسی عبادت ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں, نماز شروع ہو رہی ہے تو ہو جائے, لیکن آپ نے جو ہے اسٹیپس کیسے لینے, وقار کے ساتھ نارمل انداز سے احادیث کے ذریعے ہمیں بتا دیے. الحمدللہ. جی الحمدللہ. یہ بتائیے کہ جب امام آئے تو جیسے آپ جیسے اقامت ہو رہی ہے اور امام جیسے خاطر اقامت کہیں جا رہی ہے تو ہمیں کب کھڑا ہونا چاہیے؟ جیسے بس جیسے اقامت کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے, ہم اس وقت کھڑے ہوں یا جب ہم امام کو آتے ہوئے دیکھیں جب ہم کھڑے ہوں, یعنی ہمیں کب کھڑا ہونا چاہیے؟ جی امام کے آنے کے بعد. الحمدللہ. ٹھیک ہے, بات کے لیے آ رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر امام نے تکبیر تو ہو گئی ہے نا, لیکن یہ کہ کون سی جو اقامت, کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو کسی ضرورت کے تحت جا سکتا ہے امام؟ شاباش الحمدللہ. یا کسی سے بات کر سکتا ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. چلیے تو بہت ہی اچھا. اچھا اب مجھے بتائیے کہ جو آپ نے دیکھی نماز با جماعت, کہ جو لوگ نماز با جماعت کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ان کے لیے کیا وعید آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جسے کہا جو وعید کے الفاظ ادا کیے نا, کیا الفاظ تھے وہ, کہ کیا دل چاہ رہا تھا کہ جو لوگ جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے تو ان کے گھروں کو کیا کر دوں؟ میں ان کے گھروں کو کیا کر دوں؟ جی گھروں کو جلانے کا. جی جلانے کا نا. اب یہ دیکھیے کہ جماعت مردوں پر کیا ہے, ویسے تو آپ نے دیکھا کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ہے نا, عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے مکلف نہیں کیا نا. الحمدللہ ہم اس بات میں مکلف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری ذمہ داریوں میں ڈالا ہے, لیکن آپ سچ بتائیے آج جو ہمارے بیٹے یا ہمارے باپ یا ہمارے شوہر یا ہمارے جو بھی آس پاس مرد ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اتنی زیادہ اس وعید پر غور و فکر کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں مطلب لوگ نماز پڑھائے اور اللہ کے نبی نکل جائے, لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دے نا, سبحان اللہ. آپ دیکھیے ہم کسی کو نہیں پتا, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیسے بتائیں گے اپنے مردوں کو, کیسے سمجھائیں گے اپنے باپوں کو, اپنے شوہروں کو کیسے بتائیں گے یہ بات کہ کتنی امپورٹنس ہے جماعت کے ساتھ ان کے لیے نماز ادا کرنا نا. الحمدللہ. تو کوشش کریں گے میں اور آپ اس حدیث کو شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے منیمم جسے کہا جائے دو رشتوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, وٹ ایور آپ کے جو بھی دو رشتے ہوں, چاہے بیٹا اور شوہر ہو, چاہے باپ اور بیٹا ہو, وٹ ایور آپ جو بھی کسی دو کے ساتھ یہ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے نا. جی الحمدللہ. اور بتانے کا انداز ابھی کہ آج آپ نے پڑھ لیا نا, اور ہمارا کام کیا ہے, چونکہ ہم تو الحمدللہ خواتین ہیں اور ہم الحمدللہ اس چیز کے اندر نہیں آئیں گے, لیکن جب ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بچے تو ہماری تربیت کے اندر آتے ہیں نا, ماؤں کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا نا, تو ہمارا ان کو بتانا فرض کے درجے پر رہے گا. ہم اس کو ان کو بتائیں جو ہم نے علم لیا نا. ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ کتنے لوگ ہیں جو یہ بات شیئر کریں گے؟ فیو ڈیز پہلے ہسبینڈ سے کی. الحمدللہ. گھر کے مردوں کو الحمدللہ الحمدللہ. تو انشاءاللہ کوشش کرنا کہ آپ نے بھی کڈس کو بتائیں گے انشاءاللہ, اور ہر حال میں آپ نے یہ بات شیئر کرنی ہے اور اس کی امپورٹینس بتانی ہے کہ آپ نماز با جماعت کیوں پڑھیں, کیونکہ اتنی بڑی وعید آئی ہے نا انشاءاللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ نے شیئر کرنا. نیکسٹ کلاس میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا ریسپانس ملا, اس کے بعد کیا ماشاءاللہ تبارک اللہ اس بات کا اہتمام کیا کہ نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. چلیے, ہمارے یہاں تو با جماعت چھوڑی ہے, لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں نا, یہ بھی تو حال ہے. سچ ہے نا بہنوں, آپ بتائیے. جی ہمارے یہاں تو حال یہ کہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, کہاں یہ کہ وہ با جماعت کا اہتمام کریں اور اس اہم سی عبادت, امپورٹنٹ عبادت کی اہمیت کو سمجھے نا. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ نماز بیسیکلی اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص جسے کہا جائے کلام ہے نا. ایک آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا, یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ سے دعا کریں گے جو بھی اب تک اس چیز سے دور ہے نا, مسجدوں سے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رغبت کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں اور نماز کا اہتمام کریں اور عاجزی اور خشوع کے ساتھ انشاءاللہ. آمین. جی ریئل ٹائم اٹینڈنس. جی الحمدللہ, یہ بھی اچھا ہے. الحمدللہ پہلے بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آپ کو پتا ریمائنڈرز کی ضرورت پڑتی ہے, نماز تو ہمیں پتہ یہ پڑھنا ہے,
لیکن جب ہمیں کوئی احادیث مل جاتی ہے تو بعض اوقات ہم اس کو جب اس کی روشنی میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خوشیو بڑھ جاتا ہے نا, کیونکہ ہم ایک میکینیکل عمل کر رہے ہوتے ہیں, اکثر کرتے کرتے وہ روٹین سا عمل بن جاتا ہے نا. لیکن جب ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں اور نماز کی امپورٹینس کا پتہ چلتا ہے تو اگین اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ریفریش کر دیتے ہیں نا, تو یہ فائدہ ہوتا ہے ریمائنڈرز ملنے کا نا, الحمدللہ. اب یہ بتائیے با جماعت نماز کی فضیلت کیا ہے, با جماعت نماز کی فضیلت کیا بتائی گئی ہے کہ جو نماز کی با جماعت ادا کرے گا تو اس کا اجر کتنا بتایا شابہ 27 ٹائمز کا, جی 27 ٹائمز بھی آتا ہے اور 25 ٹائمز بھی آتا ہے دونوں نے نا, الحمدللہ جی الحمدللہ جزاک. ٹھیک ہے, اور فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے, فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے شاباش, کہ اس وقت کا قرآن کیا ہوتا ہے, شاباش جی. فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے, الحمدللہ مشہودہ ہے, الحمدللہ بارک اللہ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ جیسے کہا جائے بعض اوقات ہمارے پاس یہ بھی تو ایکسکیوز ہوتا ہے نا نماز کے لیے جانے کے لیے کہ مسجد تو لائک ہاف این آور کی ڈرائیو پر ہے تو آپ کیسے جائیں, تو ایسے موقع پر آپ کو یہ حدیث کیا رغبت دلاتی ہے کہ جتنی زیادہ مسافت ہے اتنا کیا بڑھ جائے گا, شاباش, کہ جتنی زیادہ مسافت ہوگی تو پھر کیا بڑھ جائے گا, اجر بڑھ جائے گا نا, الحمدللہ. دیکھیے آپ ہر فوٹ اسٹیپس کے بدلے گناہ آپ کے دھل رہے ہوتے ہیں نا, آپ باوضو ہو کر نکلے, آپ ویسے ہی جب باوضو ہوتے ہیں تو نماز کی کنڈیشنز میں آ جاتے ہیں نا, یعنی وضو بیسیکلی اسٹیپ ہوتا ہے نا پہلا کہ وہ آپ کو نماز کی طرف لے جاتا ہے. اس وقت بھی لوگ اتنا بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دوران وضو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بیسیکلی کیا ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے نا, انسان اس میں بھی خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ وضو کرے اور پراپر متوجہ, یعنی کہتے ہیں نا والقلب متوجہ الی اللہ, اللہ کی طرف متوجہ رہے اس وقت بھی نا, جی الحمدللہ. اور پھر جب الحمدللہ آپ نماز پڑھ کے اپنے قدم باہر نکال وہ وضو کر کے اپنے قدم باہر نکالتے ہیں گھر سے, سوچیے کہ کتنا اجر مل رہا ہے نا, تو کوشش کیجیے کہ یہ حدیث بھی شیئر کریے نا, کیونکہ بعض ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی بہن کا گھر مسجد سے دور ہو کافی, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب مسجد سے دوری ہوتی ہے تو ایمان چونکہ اتنا ہائی لیول کا ہوتا نہیں ہے اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, سچ بتائیے. اگر کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو پھر بھی ہمت ہو جاتی ہے, لیکن دور میں 10 بہانی ہے نا کہ ابھی تو یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے گروسری بھی کرنی ہے جانا بھی ہے آنا بھی ہے, تو سبحان اللہ. تو مگر یہ کہ جب ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ مسافت زیادہ ہونے کی وجہ سے اجر بھی زیادہ ہے تو انشاءاللہ جب گھر سے نکلیں گے تو خوش دلی کے ساتھ نکلیں گے نا, جی جی. بیسیکلی دیکھیں مومن کو تو قریب ہی ہونا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قریب ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کا آپ کو ہمت زیادہ ہوتی ہے نا, کیونکہ ہم سب جیسے کہا جائے خونے پر انسان ہے ضعیف ہے نا, انسان کمزور ہے اور ایمان کا لیول آگے پیچھے کم ہوتا ہے, تو ہم چانس ہی کیوں دیں نا, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتنے اسٹرانگ ایمان کے ہیں نہیں نا, تو کوشش تو انسان کرے کہ مسجد کے پاس ہی رہے, لیکن ضروری نہیں ہے پاس رہنا نا, ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس لیول پہ تو پہنچتے نہیں ہیں کہ چاہے رات سردی کی راتیں ہوں یا جیسی بھی راتیں ہوں ہم نکل پڑے نماز کے لیے, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا ایمان دے, تو قریب میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بآسانی جسے زیادہ رغبت کر لیتا ہے جانے کی نا, کہ چاہے کیسی بھی حالات ہو چلا جاتا ہے نا, ہمت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اللہ عالم بالثواب نا, الحمدللہ جی لوکل مسجد. اچھا اب مجھے بتائیے آپ نے پانچ دیکھا نا کہ شہیدوں کے بتایا نا, کون کون سے بتائے جس کا اس حدیث سے تعلق ہے, شاباش جی شاباش. بتائیے کون کون سے تھے, ایک شخص راستے میں جا رہا تھا کہ اس نے کانٹوں بڑی ٹھہنی دیکھی تو اسے ہٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند آیا اور اسے بخش دیا, الحمدللہ جی. ایسا ہوتا ہے راستے میں جا رہے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, جی الحمدللہ جی آپ سب صحیح لکھ رہے ہیں, وہ سارے جو ہے نا ٹاؤن سے مرنے والے یا پیٹ کی بیماری سے مرنے والے یا مر کر مرنے والے یا ڈوب کر مرنے والے یا دب کر مرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے. اب یہ سوچئے کہ جیسے اس حدیث کا مفہوم آیا نا کہ کانٹوں بڑی ٹھہنی دیکھی تو اسے ہٹا دیا نا, یہ دیکھیے ایک طرح سے یہ ہماری ہماری دین کی نہ صرف یہ کہ ایک ادب دیا نا کہ ماؤں کو بچوں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ایون یہ کہ راستے میں بھی نہ ہو. اکثر دیکھیے گھروں میں چیز گری ہوتی ہے نا, اور میں نے دیکھا کہ بچے اگنور کر دیتے ہیں ان کو, مطلب گری ہوئی چیز تو گرے رہنے دیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ماں ہی اٹھائے نا. آپ نے دیکھا یہ رویہ, تو ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے اس چیز کو ٹرین کرنا چاہیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو بصیرت کی ہے نا, کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نہ کرے کوئی اگر پانی گرا ہوا ہے, ذرا سا پانی کا ڈراپ گرا ہوا ہے, کوئی بھی ساتھ سلپ ہو سکتا ہے نا, تو اگر آپ دیکھیں تو اس کو وائپ آف کر دیں, یہ کیا چیز ہے نا. تو یہ ایک بیسک مینر ہوتا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو انیشل سے دینا چاہیے کہ ان کے اندر یہ حس رکھنی چاہیے تاکہ وہ جسے کہا جائے اس طرح کے کاموں میں آگے سے آگے پارٹیسپیٹ کر سکیں. جی جی سائنس, بالکل سائنس سے چلے جاتے ہیں ممی نا, ہم نے بالکل ٹھیک کہا آپ نے الحمدللہ. جی ایسا بہت ہوتا ہے, اور بچوں کو جب کہا بھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب جسے کہتے ہیں ٹال مٹول بھی کرنے لگتے ہیں نا, ٹال مٹول بھی کرتے ہیں. جی الحمدللہ. جی بچے سے بھی, جی کیا لکھا آپ نے, جی ہاں بچپن سے ہی عادت, جی بالکل الحمدللہ بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے کرنے لگتے ہیں کوئی بھی چھوٹی سی نیکی بھی. جی یہ بہت اہم ہے کہ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے نا, اور اگر آپ بچے کے اندر نیکی کرنے کا بیج بو دیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ وہ باہر بھی جائیں گے تو ان کی نگاہ ویسے ہی رہے گی نا, کہ وہ ہر طرف دیکھتے ہوئے جائیں گے, اور راستے میں چاہے پتھر ہو چاہے کانٹا ہو یا کوئی بھی واٹ ایور چیز ہوگی تو وہ ہٹائیں گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا نا, اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کو پسند فرمایا نا, اس کو بخش دیا نا. آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو بلی کو, جو ایک فاحشہ عورت تھی اس نے کیا کیا تھا, ایک جسے کہتے کتے کو پانی پلایا تھا نا اپنی جسے کہتے ساکس سے لے کر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا نا. تو ہم بعض اوقات بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے سارے عمل کو ختم کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے ہماری نظر میں لیکن اللہ تعالیٰ کیا وہ بہت زیادہ جسے کہا اہمیت رکھ لیتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا, بات یہ کہ ہمیں نیکی کرتے جانا ہے نا. جی ان شاء اللہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا لاسٹ میں مجھے بتائیے کہ لاسٹ میں جو آپ نے دیکھا حدیث کا الفاظ کو, یہ جو لاسٹ ہم نے کہاں تک کیا, 400 تک کیا نا. جی ہمارے پاس دو حدیث رہ گئی, یہ حدیث یہ دیکھیے عشاء کا نا, عشاء کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے. شاباش, عشاء کی نماز کی فضیلت بتائیے کیا ہے. جی عشاء کی نماز کی فضیلت کے بارے میں کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر منافق کو پتہ چل جائے تو وہ کیسے چل کر آئے گا. بتائیے عشاء فجر کی نماز کے بارے میں کیا بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اگر وہ جان لے کہ ان دونوں میں کیا ثواب ہے, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے. آپ سوچیں گھٹنوں کے بل چڑھ کر کون آتا ہے, کون آتا ہے, سبحان اللہ. آپ سوچیں صرف اجر کو محسوس کیجیے کہ اس دو نمازوں کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے, کتنی زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ اکثر عصر کا وقت ضائع ہو جاتا ہے آفیسز سے واپس آتے وقت, اور لوگ عصر کو جسے کہا جائے اکثر نہیں پڑھتے. عشاء میں جب وہ گھر آتے ہیں کھانا وانا کھا کے اتنا ٹائرنگ ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ابھی تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر عشاء پڑھیں گے, لیکن عشاء کا وقت نکل جاتا ہے. تو یہ دو نمازیں کافی اس حساب سے تھوڑی سی جلدی میں, جسے کہا جائے انسان تھکاوٹ کی وجہ سے یا پھر راستے میں مسافت کی وجہ سے اکثر لوگ گول کر لیتے, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی بڑی اس کی جسے کہا جائے اہمیت بتا دی نا, کہ کیا اجر ہے. کہتے پتہ چل جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل, منافق گھٹنوں کے بل آئیں اور اس نماز کو ادا کریں نا. جی الحمدللہ. سوری فجر, فجر کا وقت جو ہے وہ لوگ سوتے ہوئے گزارتے, میں نے اکثر کہا فجر کا وقت, فجر میں جسے کہا جا اکثر لوگوں کو آرام پسند ہے, کچھ لوگ جو ہے اپنی نیند کو قربان کرنا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے الحمدللہ. لاسٹ میں دیکھیے آپ نے جو سات لوگوں کا پڑھا ان میں سے ایک خاص کون تھا جس کا ذکر آیا, جو مسجد میں خاص اس کا ٹاپک بھی وہی ہے, اور آپ بار بار الحمدللہ تفاسیر کے اندر یہ حدیث پڑھ چکے ہیں. شاباش. لاسٹ میں کس کا ذکر, اس میں کس کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ مساجد اور ان میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت. جی کیسے بتائیں گے کیا فضیلت ہے,
جی جس کا دل مسجد میں لگا رہا ہے, جو مسجد کے انتظار میں بیٹھا ہے اللہ اکبر. اب اگر آپ تو مسجد نہیں جا رہے تو پھر آپ کیسے اجر کمائیں گے؟ شاباش, کیسے کم, آپ تو نہیں جاتے نا, مطلب اللہ یہ کہ کبھی کبھی جاتے ہیں, تو پھر کیا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے قید ہے جو مسجد جائیں گے اور اس میں انتظار میں بیٹھے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا جس کا دل مسجد میں لگا؟ جی الحمد للہ, آپ بھی الحمد للہ کا اہتمام کر سکتے ہیں نا, کہ اگر آپ نماز باوضو ہو کر اپنی باوضو ہو کر اپنی کلاس لے رہے ہو, کلاس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم شروع ہوگا اور آپ کی نیت الحمد للہ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی, تم بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں نا کہ ہمارا دل بھی نماز میں لگا رہا ہے نا, ہم بھی الحمد للہ ایک طرح سے اللہ کے ذکر ہی کر رہے ہیں. یہ جو کلاس ہے علم کا سیکھنا زیادہ اہم ہے, آپ کو پتہ ہے عبادات کیسے اچھی ہوتی ہیں, علم آتا ہے تو عبادات سمجھ آتی ہے نا, جب علم نہیں آتا تو پہلے کی عبادت دیکھ لیجیے نمازیں کیسی ہے نا, فرق پڑ جاتا ہے نا, تو علم کی اسی لیے زیادہ اہمیت ہے. تبھی آپ سب تو ماشاء اللہ جنتوں کے جنت کے باغوں کی سیر کر رہے ہیں, علم کی جو راستہ ہے جنت کا راستہ ہے نا, تو جنت کے کتنے باغات ہیں نا. الحمد للہ, جی الحمد للہ, چلیے الحمد للہ ہماری یہی تک حدیث تھی. نہیں لاسٹ میں دیکھ لیجیے, کیا مریض جو ہے اس کو جماعت میں با جماعت میں آنے کی رخصت دی جاتی ہے؟ کہ اگر جیسے مریض ہے وہ کسی حد تک جسے کہا جائے کہ اگر نہیں آ سکتا تو کیا اس کو رخصت ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. شاباش, جلدی سے بتائے گا. جی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے. جی بالکل الحمد للہ, آپ یہ دیکھیے کہ پوری پوری کوشش کرے گا, لیکن آپ نے پڑھا نا لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا, لیکن اگر ایسا مریض ہے جو نہیں آ سکتا تو پھر وہ گھر میں ہی ادا کرے گا نا انشاءاللہ. الحمد للہ, چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا. الحمد للہ ہماری احادیث ہو گئی ہیں. جی آپ حدیث نمبر نوٹ کر لیجیے. اچھا ایک اور مسئلہ بتا دیجیے مجھے خالی, کہ اگر کوئی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور اگر کوئی آ کر جو ہے وہ سنتیں پڑھتا ہے تو ایسا ٹھیک ہے؟ یعنی اگر نماز شروع ہو گئی ہے فجر کی فرض اور کوئی آ کر اگر آپ کی سنتیں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے؟ نہیں. اور اگر فجر کی نماز پڑھ لی, فجر کی فرض پڑھ لی, لیکن اس نے سنتیں نہیں پڑھی تھی, تو کیا فجر کی سنت پڑھ سکتا ہے بعد میں فجر کے, یعنی فجر کی جماعت ادا کرنے کے بعد دو سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے نا. الحمد للہ, جی ٹھیک ہے الحمد للہ, جزاک اللہ خیر کثیرا و احسن الجزا. آپ نے جو حدیث نوٹ کر لی ہے وہ کون سی نوٹ کر لی ہے؟ جی یہ جو خاص میں نے آپ کے ساتھ جسے کہا تھا ابھی پڑھی بھی نہیں, اور یہ جو حدیث ہے حدیث نمبر 397, جو آپ نے دیکھا نا کہ صبح و شام مسجد میں بار بار جائے تو اللہ تعالیٰ جنت سے اتنی مرتبہ مہمانی کرے گا جتنی دفعہ وہ مسجد میں گیا ہو. اللہ اکبر, آپ انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے اپنے جسے کہا جائے آپ نے یاد بھی کر لیا, کوشش کیجیے گا اس کو شیئر کریں. یہ تین حدیث جو میں نے آپ کو بتائی نا, اس سے پہلے دو اور ایک, یہ کتنی پیاری حدیث ہے نا, تو آپ نے انشاءاللہ شیئر کر لیا اور یاد کر کے مجھے انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے پہلے پہلے آپ نے کلاس شروع ہونے سے پہلے تک بھیج دیے. ٹھیک ہے, امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر کثیرا و احسن الجزا. ہمارا ٹائم ہو گیا لیکن احادیث اتنی امپورٹنٹ تھی کہ دل یہی تھا کہ اس کا پورا ریکیپ کر لیا جائے تاکہ بات احسن انداز سے سمجھ آ جائے. واخر توانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك, سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی حدیث نمبر 397 ہے, صبح یا شام مسجد جانے والے کی فضیلت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.